السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي لا نحصي ثناء عليه وهو كما أثنى على نفسه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أحدا صمد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله. وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك نزل عليه ليكون للعالمين نذيرا. وقال تعالى: ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: تركتكم على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. الله. میرے محترم عزیزو بھائیو اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے بہتر مخلوق بنایا ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. لیکن ایک عجیب بات ہے کہ انسان جاہل پیدا ہوتا ہے، باقی ساری مخلوق پڑھی لکھی پیدا ہوتی. انسان اشرف ہو کر ولقد کرمنا بنی آدم، معزز اور محترم ہو کر جاہل، اور باقی جتنی مخلوق وہ پیدائشی طور پر عالم. مرغی کے انڈے سے جب بچہ نکلتا ہے، نہ ماں سے پوچھتا ہے نہ باپ سے پوچھتا ہے کیا کھانا ہے کیسے کھانا ہے. ابا تو ان کا ویسے ہی کوئی نہیں ہوتا، اما ہی ہوتی. اما سے پوچھتے ہی کوئی نہیں کہ اما بتاؤ تو صحیح، میں کھاؤں کیسے، کیا کھاؤں، کیا نہ کھاؤں، کیسے کھاؤں، کیسے چلوں، کچھ بھی نہیں. ادھر نکلا، ادھر ٹک 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 اپنا وہ چگنا شروع کر دیتا ہے، اپنی چونچ سے جو چیز اس کے طبیعت کے مخالف ہے، موافق نہیں، اس کو ہٹا دیتا ہے. جو مزاج کے مناسب ہے وہ اٹھا لیتا ہے. یہ دانہ چگنا، اس میں سے غذا کا انتخاب کرنا، ہمارے بچے کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا میں کون ہوں، کہاں ہوں، کیا ہوں، مجھے کیسے کھانا ہے، کیسے پینا ہے. یہ شعور تو 3-4 سال کی عمر میں جا کر بھی پورا بیدار نہیں ہوتا. تو یہ تو ابھی 10 منٹ ہوئے اس کو نکلے ہوئے، اور وہ فوراً اپنے کام میں لگ گیا، پڑھا پڑھایا، لکھا لکھایا. مرغابی کا بچہ انڈے سے نکلا، پانی میں ڈالا، فوراً تیرنا شروع کر دیا. تو یہ اگر آپ غور فرمائیں تو ساری مخلوق پیدائشی طور پر اپنی ضرورتوں کا علم لے کر پیدا ہوتی. کوئی سانپ کو بل کھانا نہیں سکھاتا، اسے زہر بنانا کوئی نہیں سکھاتا، اسے حملہ کرنا کوئی نہیں سکھاتا، کوئی نہیں چوہے کو بتاتا بلی تیری دشمن ہے. آج پہلا دن ہے وہ اپنے گھر سے سیر کو نکلا، یوں ہی بلی نظر آتی الٹے پاؤں بھاگ کے واپس آتا ہے. اس کو کیسے پتا چلا کہ یہ میرے لیے دشمن ہے، میری دشمن ہے. یہ فطرت میں ربنا الذی اعطا کل شیء خلقہ ثم ہدا. بلندیوں پہ عقاب اڑتا ہے، اتنی دور سے وہ اپنے شکار کو دیکھتا ہے، پھر اس پہ جھپٹتا ہے. تو یہ سب کچھ اس نے کہیں سے سیکھا تو نہیں ہے. انہیں بلندیوں میں گدھ بھی اڑتا ہے، لیکن وہ مردار کو تلاش کرتا ہے، عقاب تازہ گوشت کی تلاش میں ہے اور وہ مردار کی تلاش میں ہے. سمندر میں مچھلیاں ہیں انہیں تیرنا کون سکھاتا ہے, انہیں حملہ کون سکھاتا ہے؟ ایک مچھلی ہے ایل, سانپ کی طرح ہوتی ایل, وہ یورپ امریکہ افریقہ ہر جگہ ہر سمندر میں, لیکن اس کے انڈے دینے کا موسم صرف برمودا میں ہے, جو جنوبی امریکہ کا ایک جزیرہ برمودا, صرف وہاں وہ انڈے دے سکتے. اس کے گرد گرد جو پانی کا ٹیمپریچر ہے صرف ہی اس کا انڈا پنپ سکتا ہے اور کہیں بھی. تو ہر بر اعظم کی ایل وہاں پہنچتی, اور کوئی چند سو فٹ کے بعد پانی میں اندھیرا ہوتا ہے, روشنی تو اندر جا نہیں سکتی, بالکل گھپ اندھیرا ہے. تو ہزاروں کلومیٹر کا سفر کر کے وہاں مچھلی پہنچتی, انڈے دیتی ہے, خود مر جاتی. جب بچے نکلتے ہیں تو وہاں سمندر خاموش, غذا بھی کوئی نہیں, تو لہذا انہیں واپس جانا ہے. ہر بچے کی ماں جہاں سے آئی ہے وہیں کے پانی کا ٹیمپریچر اس بچے کے لیے مناسب ہے, کسی اور جگہ چلا جائے گا تو یہ مر جائے گا, یہ بچہ پروان نہیں چڑھ سکتا. انہیں نہیں پتا کہ میری ماں امریکن ہے, افریقن ہے, یورپین ہے, ایشین ہے. جب وہ اپنا سفر شروع کرتے ہیں, وہاں سے چلنا شروع کرتے ہیں, تو سامنے ہر ایک کے سامنے کم از کم 1500 کلومیٹر سے لے کر 3000-4000 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. اس سارے فاصلے میں راستے میں کوئی سڑک نہیں, کوئی نشان نہیں, کوئی کسی قسم کی ڈائریکشن کوئی نہیں, بتانے والا کوئی نہیں, کھلا سمندر, کالا پانی, اندھیری رات. اس میں وہ سفر کرتے 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 یورپین ماں کے بچے یورپ کے سمندر میں پہنچ جاتے ہیں, امریکن کے بچے امریکہ کے سمندر میں پہنچتے ہیں, ایشین ایل کے بچے ایشیا کے سمندر میں پہنچتے ہیں, افریقن کے بچے افریقہ کے سمندر میں پہنچتے ہیں. تلاش بسیار کے باوجود آج تک یہ نہیں دیکھا گیا کہ یورپین ایل وہ ایشیا میں پہنچ گئے. یہ علم کہاں سے آیا, کہاں سے سیکھا, کس نے بتایا؟ اور کوئی ایک تو نہیں, لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں وہ مچھلیاں سمندر میں ہیں. ان سب کی رہنمائی کرنا, ان کو ان کے ٹھکانے تک پہنچانا, اس سارے سفر میں ان کو کہیں گم نہ ہونے دینا, یہ علم ان کو اللہ کی طرف سے عطا شدہ ہے. ربنا الذی اعطا کل شیء خلقہ ثم ہدا. میں آپ کو تھوڑی تھوڑی مثال, سب مخلوقات کی مثالیں دیتا ہوں. مچھر کتنی کمزور سی, حقیر سی مخلوق. ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضتا فما فوقها. مچھر آتا ہے شکار کرنے, خون پینے. مادہ مچھر خون پیتی, نر نہیں پیتا, کیونکہ اس کو انڈوں کے لیے پروٹین چاہیے, وہ اس کو خون میں سے دستیاب ہے. تو وہ اندھیرا ہے, نظر تو آتا کچھ نہیں. نظر آنے کے ہم نے اسباب بند کر دیے, لائٹ بجھا دی, بالکل اندھیرا کر دیا. تو وہ کیسے پہنچتا ہے؟ وہ ناک کی طاقت سے سونگ کے پہنچتا ہے. پھر ہم نے کتنی چادر اوڑھی ہوئی ہو, وہ اپنا راستہ نکال لیتا ہے, پھر اندر آتا ہے. پھر ہمیں تو, آپ تو ڈاکٹر ہیں, آپ کو ان آنکھوں سے اپنے مسام نظر نہیں آتے, وہ اپنی حقیر سی آنکھوں سے وہ جگہ دیکھ لیتا ہے جہاں سے اس کو خوراک ملنی ہے. پھر وہاں اس کے جبڑوں میں, اس کے جبڑے کیا, ان جبڑوں کی وہ چارو پھونک مارو تو مر جائے, اس میں چھوٹے چھوٹے دانت ہوتے ہیں. ان دانتوں کو وہ آری کی طرح ہماری کھال پہ چلاتا ہے, آری کی طرح. تو وہ جو ہمیں درد ہوتا ہے, یہ وہ وقت ہوتا ہے جو اس کے دانت چل رہے ہوتے ہیں. تو وہ کاٹتا ہے تو اس سے سوراخ ہوتا ہے, پھر اس سوراخ پر وہ ایک سپرے کرتا ہے, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ خون کے اندر ایک جیلی ٹائپ مادہ ہے, اگر وہ اوپر آ گیا تو مجھے تو غذا نہیں مل سکتی, وہ تو اوپر زخم کو بند کر دے گا. زخم بند ہو گیا تو میری ساری محنت بیکار گئی, سارا حملہ بیکار گیا. تو اس کے گلے میں دو چھوٹے چھوٹے گلینڈز ہیں, اس میں ایک سپرے ہے. تو جب وہ کاٹتا ہے تو پھر وہاں وہ سپرے کرتا ہے. اس سپرے سے کیا کرتا ہے, ہمارے اس سسٹم کو توڑ دیتا ہے. وہ جو اوپر ایک جیلی سی آ کے لگتی خون کو بند کرنے کے لیے, اس کو اللہ نے یہاں وہ جو سپرے دیا ہے وہ ایسا تیر بہدف نسخہ ہے کہ آج تک وہ سپرے کارگر ہے, ناکام نہیں. ہم تو ذمہ دار ہیں, ہم تو سپرے کر کے مر گئے. سنڈیاں جو ہیں وہ سپرے کے بعد بھی پھر رہی ہوتی, بلکہ وہ سپرے پروف ہو گئے. کچھ پاکستان کی دوائیں بڑی خالص ہیں اور کچھ انہوں نے زہر کھا کے بالکل. ہم نے کپاس آخری دفعہ جو کاشت کر چھوڑی 14 سپرے کرنے کے بعد بھی ہم سنڈی کو نہیں مار سکے. ہم نے کہا بھائی تو جیت گئی ہم ہار گئے, ہم نے وہ کاشتر نہیں چھوڑ. لیکن اس کا سپرے رہتا ہے. ہزاروں لاکھوں کروڑوں سال گزر گئے جب سے مچھر اللہ نے بنایا ہے, اس کا سپرے پوری طرح کام کرتا ہے تو وہاں سپرے کرتا ہے. یہ سب کچھ چند سیکنڈ کا قصہ ہے, کوئی منٹوں کی بات نہیں, چند سیکنڈ, ایک دو سیکنڈ میں یہ سب کچھ ہو جاتا ہے. وہ سپرے کرتا ہے, اس سے جو ہمارا خون ہے وہاں وہ بالکل پتلا ہو جاتا ہے, اس پر وہ جلی نہیں آتی. وہ آرام سے سرنج ڈالتا ہے, اس کی سرنج اوپر کورڈ ہوتی ہے. آپ وہ کور نہیں کرتے, سرنج کور نہیں ہوتی آپ کی سرنجیں. جب آپ ٹیکا لگاتے ہیں تو پھر وہ کھولتے ہیں, پھر اس کو آپ ٹیکا لگا کے پھر پھینک دیتے ہیں, تو اس کی سرنج کورڈ ہوتی ہے, اوپر غلاف ہوتا ہے. جب وہ ٹیکا ہمیں لگاتا ہے تو اسے اوپر ہٹا دیتا ہے, غلاف کو اوپر ہٹا لیتا ہے, پھر اندر ڈالتا ہے اپنا پیٹ بھر کے پی کے دن 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 کرتا جا رہا ہوتا ہے کہ جا رہا ہوں جو کرنا ہے کر لو, میرا جو کرنا ہے کر لو. تو یہ وہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو دیا ہے. تو حیوانات, تو شیر کو غرانا کوئی نہیں سکھاتا, پنجہ مارنا کوئی نہیں سکھاتا, جھپٹنا کوئی نہیں سکھاتا, ہرن کو کلانچیں بھرنا کوئی نہیں سکھاتا, کوئل کو نغمہ کوئی نہیں سکھاتا, گھونسلہ بنانا کسی کو کوئی نہیں سکھاتا, جگنو کو جگمگانا کوئی بھی نہیں سکھاتا. یہ سب وہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر کائنات کو دیا ہے. پھر نباتات بھی بڑی پڑھی لکھی ہیں, کبھی کریلا میٹھا نہیں ہوتا, اس نے کڑوا ہی ہونا. کبھی خربوزہ کڑوا نہیں ہوگا, وہ میٹھا ہوگا. لیمو ترش ہی ہوگا, میٹھا کبھی نہیں ہوگا. سنترا کاشم بنائے گا, اس میں اپنے اندر رس بھرے گا, اس کے اوپر پردہ لگائے گا. انار دانا دانا ہو کر جگمگاتا چمکتا ہوا اپنے آپ کو پردوں میں لپیٹتا ہوا اپنے اوپر ایک موٹی تہ بنائے گا, ہم اپنے اندر گودا بنائے گا. یہ تو ان کا علم ہے اپنی ذات میں. پھر کبھی وہ علم کے خلاف نہیں چلتے. یہ تو ڈاکٹر ہو کر بھی شوگر ہو جائے تو حلوے بھی کھاتے ہیں, بدنام مولویوں کو کرتے ہیں, کہتے ہیں آدھی گولی زیادہ کھائیں. اور کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ کسی جانور نے علم کے خلاف کیا ہو, بکری کے سامنے پلاؤ پکا کے رکھ دو, وہ کہے گی میرا پرہیز ہے میں نہیں کھا سکتی. اور اس کے سامنے آپ گھاس رکھو تو ایک دم منہ مارے گی. میرا چھوٹا بھائی ڈاکٹر ہے نا, ہارٹ اسپیشلسٹ, سب کو کہتا ہے سگریٹ نہیں پینے, سگریٹ نہیں پینے, اور رات کو خود کش لگا رہا. اب بھائی تو سارے جانور نے سگریٹ نہ پی, آپ کی گیتی جانا. تو آپ تو اپنے علم کے خلاف کر جاتے ہیں, لیکن باقی مخلوق اپنے علم کے خلاف کرتی نہیں, اپنے علم پر ایسی پختہ اس کے خلاف چلتی نہیں. تو دوسری بات کیا ہے کہ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ آم کے درخت پر انگور اگ گئے ہوں, امرود کے درخت پر سیب نکل آیا ہو, سیب کے درخت پر وہ سنترا نکل آیا ہو. تو ساری مخلوق کو میں نے آپ کو نمونہ بتایا, ساری مخلوق پڑھی لکھی انسان ان پڑھ. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا, ہم نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا, تم بالکل جاہل تھے, کچھ بھی نہیں جانتے تھے. یہ کس لیے ہے کہ ہمیں دو اختیار ملے ہیں, صحیح بھی سیکھ سکتے ہو غلط بھی سیکھ سکتے. چونکہ ہم پر جنت اور جہنم کا نظام چلنا ہے, کھرے اور کھوٹے کا امتحان ہے, سچ اور جھوٹ کا امتحان ہے, صحیح اور غلط کا امتحان ہے. جانوروں کا امتحان کوئی نہیں, پرندوں کا امتحان کوئی نہیں, ہمارا امتحان ہے. بھیڑیا کسی کی بکری کے معصوم بچے کو کھا جائے یا بکری کو کھا جائے, اس کی کوئی پکڑ کوئی نہیں. تو جانوروں کی دنیا میں جو ہو جائے وہی ٹھیک ہے, لیکن انسانوں کی دنیا میں جو ہو جائے وہی ٹھیک نہیں کہلایا جا سکتا. تو اس وقت جو ہمارا رخ ہے وہ بن چکا ہے, ہم آزاد ہیں جو مرضی کریں, ہم آزاد ہیں جو مرضی کریں. یہ میرا ذاتی معاملہ ہے, یہ میرا پرسنل معاملہ ہے, تم بیچ میں کیوں دخل دیتے ہو, میں جو مرضی کروں. تو یہ جانور کی ترتیب زندگی ہے, جو مرضی کریں. جانوروں کی دنیا میں جو مرضی ہو جائے ٹھیک ہے, انسانی دنیا میں جو مرضی ہو یہ نہیں چل سکتا. یہاں زندگی کسی ترتیب سے گزارنے کا نام ہے, آزاد گزارنے کا نام زندگی نہیں ہے. اب زندگی کیسے گزاریں, اگر ہم پیدا جو ہوئے کوئی درخواست تو نہیں پیش کی تھی, ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا, ایک دم ہمیں ہوش آیا 4-5 برس کی عمر میں, کہ اچھا میں ہوں, میں ہوں. پھر اس کے بعد اب ہم جانا نہیں چاہتے, مرنا نہیں چاہتے, پھر موت دائیں بائیں حملے کر رہی ہے اور یقیناً ایک دن ہم بھی شکار ہو جائیں گے. کہتا میں مرتے مرتے بچا, میں کہا کرتا ہوں بچتے بچتے مر جائیں گے, کب تک کوئی بچتا ہے؟ اور میں تو آج مرتے مرتے بچا. بھائی وہ موت آئی نہیں تھی, نہ کبھی موت کا وار خطا جاتا ہے, میں تو آج موت کے منہ سے بچا, موت نے منہ میں لیا ہی نہیں تھا. جب وہ منہ میں لے لیا کرتی ہے تو پھر بڑے بڑے سورما ایسے تنکے کی طرح ڈھیر ہو جاتا. وہ سکندر دنیا کو فتح کرنے کے لیے نکلا 33 برس کی عمر میں, بابل کے شہر میں یونان سے ہزاروں کلومیٹر دور. یہ فریاد کر رہا ہے کوئی ہے جو مجھ سے میری ساری سلطنت لے لے اور مجھے یونان پہنچنے کی مہلت دے. تو موت وار کرتی نہیں, جب وہ کرتی تو وہ خطا نہیں جاتا. تو میں تو بھائی مرتے مرتے بچا, او بھائی بچتے بچتے مر جائیں گے. اب آئے کوئی مرضی نہیں تھی, جانا ہے نہیں جانا چاہتے تو کسی اور کا اختیار ہے ہم پر, جس نے بھیجا ہے جو بلاتا ہے. تو یہ بیچ کی زندگی کیسے گزارا, یہ زندگی کا سب سے بڑا علم ہے. میں دنیا میں کیوں آیا, میرا کون خالق ہے, مجھے کس نے پیدا کیا, مجھے کیوں پیدا کیا, اس کا جواب میڈیکل سائنس نہیں دیتی. کیسے پیدا ہوئے, اس کا جواب تھا یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا اور یہ انسان بن گیا. لیکن انسان کیوں بنا, اس کا جواب میڈیکل سائنس نہیں دے سکتی, اس کا جواب دنیا کا علم نہیں دے سکتا, اس کا جواب انسان بطور انسان ہونے کے اس سوال کا جواب حل نہیں کر سکتا. اس کا جواب انسان کے پاس ہے ہی نہیں, میں کیوں آیا ہوں, میرا خالق کون ہے. یہاں آ کر سارا انسانی علم تھک جاتا. بلدارک علمہم فی الاخر, یہ قرآن کی تعبیر ہے, ہر زمانے کے لیے انتہائی حسین ہے. کہا کہ جب یہ معاملہ آتا ہے تو آخرت کے معاملے میں آ کر ان کا علم تھک جاتا ہے. تھکے گا تو بس بھائی میری بس ہو گئی. تو انسانی علم آخرت کے موضوع پر آ کر تھک کے گر جاتا ہے, کبھی ہمارے بس میں نہیں. تو میرے عزیزوں میرے بھائیوں, اس عقدے کو آ کر قرآن نے کھولا, اس عقدے کو آ کر اللہ کے علم نے کھولا. انسانی علم یہاں عاجز ہے, میں کیوں آیا ہوں, مجھے کیسے زندگی گزارنی کہ میں کامیاب ہو جاؤں, کامیابی کا کیا مفہوم ہے, کس طرز پر زندگی گزرے کہ انسانیت چین و سکون کے ساتھ رہ سکیں. اس علم کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم پر قرآن کو اتارا. تو ہماری زندگی کا سب سے بڑا علم تو قرآن تھا, لیکن کتنے درد کی بات ہے, آپ فیصل آباد کے سب سے ذہین بچے ہیں, چونکہ آپ کا جو داخلے کا میرٹ ہے سب سے زیادہ ہوتا ہے, پتہ نہیں کتنے فیصد نمبر لیں تو پھر جا کر میڈیکل کالج میں داخلہ ہوتا ہے. آپ سب نے قرآن ختم کیا, شاید ہی کسی کو پتا ہو کہ کیا پڑھا گیا. الف لام سے جو کہانی شروع ہوئی اور والناس پہ جا کے ختم ہوئی, کہیں تو پتا چلتا کہ میرا رب مجھے کیا کہہ رہا. تم جب وہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا, اس وقت تو 100% اللہ مجھے پکار رہا ہے, یا ایھا الناس, ساری دنیا کو خطاب. پر جب اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, تو اس وقت 100% اللہ مجھ سے بات کر رہا ہے. ایمان والے مرد, ایمان والی عورتیں, اے مومن بندو, اے مومن بندیو, میں یہ کہہ رہا ہوں. کتنے گزر گئے یا ایھا الذین آمنوا, کہیں تو آپ کے کان کھڑے ہوتے, اللہ کیا کہہ رہا ہے, اللہ کیا کہہ رہا ہے. تو آپ نے کیا کیا پڑھا, ایف ایس سی میں کتنی جان لگائی, اب کتنی جان لگ رہی, کتنا. جو میرا چھوٹا بھائی تھا کالج میں, ادھر قائد اعظم میڈیکل کالج میں رائےڑ میں تھا, تو ایک دن میں بھی گھر میں تھا, وہ بھی تھو, میری آنکھ کھلی, میں نے دیکھا کمرے میں پڑ رہا تھا, تو پاؤں اس نے ڈالے ہوئے تھے ٹب میں, پانی کے ٹب میں, اور ایک پانی میں پیالے میں پانی, دوسرا تھرمس بھرا ہوا. میں نے کہا یہ کیا چکر ہے, انہوں نے کہا نیند آتی ہے تو پانی میں پاؤں ڈال دیتا ہوں, پھر بھی آتی رہتی ہے تو پھر یہ پانی پڑا اس کو آنکھوں میں مارتا ہوں, پھر بھی آئے تو پھر چائے پیتا ہوں. اب یہ اتنی مشقت اٹھائی ہے کہ یہ جو میڈیکل کا علم ہے اس کی کوئی شدھ بدھ ہو جائے, شدھ بدھ. ابھی شدھ بدھی ہے, انسان کبھی بھی اپنے حقائق سے پورا پردہ نہ اٹھا سکتا ہے, نہ اٹھا سکے گا, یہ ناممکن ہو ہی نہیں سکتا. ایسے ہی کچھ پتا چلے گا, بہت سا پردوں میں گم ہو جائے گا اور ہم ایسی دنیا سے چلے جائیں گے. تو اب اس سوال کا جواب میرے عزیزو نہ آپ کے پاس ہے نہ میرے پاس ہے. اللہ نے ہمیں قرآن دیا تھا, ہماری بدقسمتی ہے کہ آپ جیسے ذہین بچے وہ پورا قرآن سن کے بھی ان کو پتہ نہیں کہ کیا کہا ہے, اللہ نے مجھ سے کیا کہا ہے. تو یہ ہماری بہت بڑی ہمارے لیے یہ خسارے کی چیز ہے کہ اس وقت امت وہ قرآن کے پیغام سے محروم ہے. اگر قرآن کی روشنی سے محروم ہو گئے تو قرآن کی صفت کیا ہے؟ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. اللہ تعالیٰ اس آیت میں یوں تشبیہ دے رہا ہے کہ ساری دنیا میں اندھیرا ہے اور پوری دنیا اندھیرے میں گم ہے. اندھیرے میں چلنے والوں کو جیسے راستے کا پتہ نہیں ہوتا, ایسے ہی پوری دنیا کے انسان اندھیروں میں گم ہو کر منزل کے راستے سے بھٹک چکے ہیں. قرآن وہ روشنی ہے کہ جو ان اندھیروں سے نکال کر صحیح راستوں پر, صحیح روشنیوں پر اور سورج سے زیادہ روشنی میں انسان کو لے کر آتا ہے. تو جیسے روشنی میں راستہ نظر آتا ہے, ایسے ہی قرآن وہ روشنی ہے جس کے اندر جس کے دامن میں پہنچ کر انسان کو زندگی کی منزل کا پتہ چلتا ہے اور آخرت کی راہ کا پتہ چلتا ہے. لتخرج الناس من الظلمات الى النور. وہ میڈیکل ڈاکٹر ہوں, وہ انجینئر ہوں, وہ تاجر ہوں, زمیندار ہوں, کاشتکار ہوں, سیاستدان ہوں, سب اندھیرے میں بھٹک رہے ہیں. روشنی میں کون آئے گا؟ جو قرآن کے نور میں آ جائے گا, جو قرآن کے نور میں آ جائے گا اس پر دنیا کا راستہ بھی کھل جائے گا, آخرت کا بھی کھل جائے گا, زندگی کا مقصد بھی کھل جائے گا, موت کے بعد کی زندگی بھی کھل جائے گی. ورنہ وہ اندھیروں میں مر جائے گا, اندھیروں میں زندگی گزارے گا اور اسے کچھ خبر نہ چلے گی. تو میرے عزیزو قرآن ایک پیغام ہے جو انسان کو زندگی کا پتہ بتاتا ہے, لا ریب فی کی صفت کے ساتھ ہے, شک و شبہ سے بالا تر ہے, شک و شبہ سے بالا تر کلام ہے. تو یہ جو تیسرا پارا ہے یہ سارے قرآن کا خلاصہ ہے. سارے قرآن پہلے قرآن ایک چیز کو اجمالی طور پر پیش کرتا ہے, پھر اس کی تفصیل کرتا ہے, پھر اس کو آخر میں خلاصہ کر کے لاتا ہے. تو سورۃ الفاتحہ یہ مضمون ہے اجمال, پھر 29 پارے اس کی تفصیل ہیں, تیسواں پارا پھر اس کا خلاصہ ہے. سارے مضامین کو تیسویں پارے میں اللہ لا کے بند کر دیتا ہے. سورۃ الفاتحہ اتنی مفصل ہے کہ حضرت علی کا ارشاد ہے اگر میں سورۃ الفاتحہ کی تفسیر بیان کروں تو 70 اونٹوں پہ لادی جائے گی. ہمارے لیے 7 آیات, تو گویا ایک آیت کے لیے وہ 10 اونٹ کا وزن قرار دے رہے ہیں کہ 70 اونٹوں پہ لادی جائے اگر میں سورۃ الفاتحہ کی تفسیر کروں. ابو علی رحمت اللہ علیہ بغداد کے ایک مفسر تھے, وہ درس قرآن دیتے تھے, 35 برس وہ سورہ بقرہ کی تفسیر بیان کرتے رہے, سورہ بقرہ ختم نہ ہوئی وہ مر گئے. 35 برس میں سورہ بقرہ ختم نہیں کر سکے. اگر تفصیل میں جائیں تو اتنا زیادہ ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین, یا اللہ تیری بندگی تجھ سے مانگنا. علماء فرماتے ہیں کہ سارے قرآن کا خلاصہ ہے سورۃ الفاتحہ, ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہے قرآن, اور قرآن کا خلاصہ ہے سورۃ الفاتحہ, اور سورۃ الفاتحہ کا خلاصہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, تجھ سے مانگنا اور تیری بندگی کرنا. اس ایک جملے پر ایاک نعبد و ایاک نستعین پر ایک 8ویں صدی کے عالم ہیں ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ, ان کی کتاب ہے مدارج السالکین, انہوں نے 650 صفحے صرف اس ایک جملے پر لکھے ہیں, ایاک نعبد و ایاک نستعین پر 650. اور میرے پاس جو نسخہ ہے وہ ہے پرانا چھاپا, اگر اس کو آج کے چھاپے میں چھاپا جائے تو 650 وہ 1300 صفحات ہیں, دگنا ہو جائے. چونکہ ان کی ایک کتاب میرے پاس پرانے نسخے کی وہ تھی ایک جلد, پچھلے سال میں جب حج پر گیا تو وہاں مجھے وہ کتاب ملی نئے چھاپے میں تو دول جلدوں میں تھی, تو پھر میں وہ لے کر آیا, تو وہ پرانے نسخہ باریک لکھائی اس میں کوئی 650 صفحے اس شخص نے ایاک نعبد و ایاک نستعین پر لکھے ہیں. تفصیل اس قدر ہے بھائی, تو ہم تو اس کے متحمل ہی نہیں, ہم تو خالی اس کا پیغام سمجھ لیں, اس کا خلاصہ سمجھ لیں تو ہمارا کام بن جائے گا. تو سورۃ الفاتحہ, توحید, رسالت, آخرت, یہ تین بڑے مضمون ہیں قرآن پاک, توحید, رسالت, آخرت. الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, یہ توحید ہے. مالک یوم الدین, یہ آخرت ہے. صراط الذین انعمت علیہم, یہ رسالت ہے. تو تین قرآن کے جو بڑے مضمون ہیں, توحید, رسالت, آخرت. اللہ کو ایک ماننا, اس کے نبیوں کو مان کر ان کے طرز پہ چلنا,
اور آخرت کی زندگی کو اصل سمجھ کے دنیا کو گزرگاہ بنا کے گزر جانا، یہ تین بڑی چیزیں ہیں. یہ اجمال ہے. پھر الف لام میم ذلک الکتاب سے اس کی تفصیل شروع ہوتی ہے. پھر تیسویں پارے میں آ کر اللہ تعالیٰ اس کو پھر خلاصے کے طور پر بتاتا ہے. اور ہر ہر مضمون جو پورا قرآن میں بکھرا ہوا ہے، تیسویں پارے میں اتنا حسین آیا ہے کہ سارے قرآن میں ایسا حسین نہیں آیا. توحید کو اللہ نے سارے قرآن میں بیان کیا، لیکن جو توحید اللہ نے سورت تیسویں پارے میں بیان کی ہے وہ پورے قرآن میں کہیں نہیں. سورہ اخلاص، قل ہو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. 1982 میں میں گیا انگلستان جماعت میں پہلی دفعہ. وہاں ایک 70 کی دہائی کا پاپ سنگر تھا کیٹ سٹیون، وہ مسلمان ہوا تھا، تو وہ بھی آیا ہوا تھا ڈیوزبری مرکز میں. اتنی خوبصورت داڑھی پگڑی، دل خوش ہو گیا اس کو دیکھ. تو اس کے مسلمان ہونے کا ذریعہ کیا تھا؟ وہ نشے کرتے کرتے بیمار ہو گیا، ٹی بی ہو گئی، تو اس کو ہاسپٹل میں داخل کیا گیا. کسی نے قرآن دے دیا، بھائی پڑھ لیا کرو. اور ترجمہ پڑھتا رہا سورہ اخلاص کو پڑھا تو کہنے لگا میرے اوپر اسلام کھل گیا. کہ میں خود سوچا کرتا تھا کہ تین خدا کس طرح ہو سکتے، اللہ کا کیا صحیح تصور ہے، میرے سامنے نہیں تھا. سورہ اخلاص کو پڑھنے کے بعد میرے دل میں بات اتر گئی کہ ہاں اللہ ایسا ہی ہوتا ہے اور ایسا ہی ہونا چاہیے کہ میں مسلمان ہو گیا. تو میرے عزیزو، سب سے پہلی جو چیز میرے آپ کے لیے سیکھنے کی تھی وہ تھی لا الہ الا اللہ، قل ہو اللہ احد، کہ زمین آسمان کا ایک اللہ ہے، بحر بر مشرق اور مغرب کا ایک اللہ ہے. ایک اللہ کا مطلب یہ ہے کہ زمین پر بھی وہ بادشاہ ہے، آسمان پر بھی بادشاہ ہے، مشرق مغرب شمال جنوب پر بھی اللہ کی بادشاہی ہے، انسان جنات بھی اس کے غلام ہیں، اس کی حکومت کے زیر اثر ہیں. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض و ما بینہما و ما تحت الثرى و ان تجہر بالقول فانہ یعلم سر و اخفا، اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنی. یہ اللہ احد کو بتا رہا ہے، پیچھے جو آ رہا ہے احد، قل ہو اللہ احد، اللہ ایک ہے. کیسا ایک ہے؟ آسمانوں پر بھی اکیلا، زمین پر بھی اکیلا، درمیان میں بھی اکیلا، تحت الثرى میں بھی اکیلا، مرب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو، مشرق میں بھی اکیلا، مغرب میں بھی اکیلا. ہو اللہ الذی لا الہ الا ہو، صرف وہی ایک اللہ اکیلا ہے جو لا شریک، کوئی شریک نہیں، کوئی وزیر نہیں، کوئی مشیر نہیں، کوئی بیوی نہیں، کوئی بیٹا نہیں، کوئی اس کا ساتھی نہیں، کوئی مددگار نہیں، کسی سے مدد لیتا نہیں. تھکن سے، نیند سے، اونگ سے، زوال سے، زور سے، جہالت سے، ہر عیب سے وہ پاک ذات ہے. اپنی بقا میں کھانے کا محتاج نہیں، پانی کا محتاج نہیں، اپنے وجود کے لیے، اپنے رہنے کے لیے جگہ کا محتاج نہیں، اپنے رہنے کے لیے مکان کا محتاج نہیں، اپنے رہنے کے لیے وہ زمانے کا محتاج نہیں، اپنے رہنے کے لیے لباس کا محتاج نہیں. وہ سارے نظام کو چلاتے ہوئے نہ کبھی سویا، نہ کبھی تھکا، نہ کبھی اونگا، اور نہ کبھی وہ گھبرایا، نہ اس پر کوئی کام زیادہ پڑ گئے تو وہ پریشان ہو گیا، نہ اس پر کبھی کام کھٹ گئے اور وہ فارغ ہو کے انگڑائیاں لینے لگا. بلکہ کل یوم ہوا فی شان، ہر وقت اس کی شان نرالی ہے، جدا ہے، انوکھی ہے. قل ہو اللہ احد، ان سے کہہ دو. یہ سورت آئی تھی، قریش نے کہا تیرا رب کیسا ہے، ہم تو اپنے باپ دادے کو جانتے ہیں، تیرے رب کا نسب نامہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جبریل کو اتار کر کہا ان سے کہو میرا رب یہ ہے، قل ہو اللہ احد، اکیلا. ہمارے نبی کی تعریف سنو جو اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، اللہم انت احق من ذکر، اللہ تیرے سوا کوئی نہیں جس کو یاد کرے، واحق من عبد، تیرے سوا کوئی نہیں جس کی بندگی کرے، وانصر من ابتغی، تیرے سوا کوئی نہیں جس کو مدد کے لیے پکارا جائے، وارعف من ملک، تیرے سوا کوئی نہیں جو مہربانی کر کے دکھا دے، واوسع من اعطا، تیرے جیسا وسیع دینے والا اور عطا کرنے والا ہے ہی کوئی نہیں، انت الملک لا شریک لک، تو ایک ہے تیرا شریک کوئی نہیں، والفرد لا ند لک، تو ایسا اکیلا ہے کہ جس کا کوئی مثل یا شبیہ نہ بنایا جا سکتا ہے، نہ بن سکتا ہے، نہ ہے، نہ ہو سکتا ہے. حل تعلم له سمیا، کوئی نہیں جو اس کے مقابل کا ہو سکے. کل شیء ہالک الا وجهک،
کل ظل قالص, ہر سایہ ڈھل جاتا ہے, ہر ملک فنا ہو جاتا ہے, ہر زندگی کو موت کھا جاتی, پر یا اللہ تو احد ہے, صمد ہے, قادر ہے, بے نیاز ہے, تیرا کوئی شریک نہیں ہے. یہ قل ہو اللہ احد, اللہ ایک, اکیلا. اکیلا ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اب صرف اسی کو پکارو, لا تدعو مع اللہ احدا, جب پکارو تو یا اللہ ہی کہو, یا اللہ تو, یا اللہ تو. اس لیے کہ اللہ کو بلایا جائے تو کہیں سے آتا نہیں, کہیں سے آتا نہیں, اسے آنا نہیں پڑتا. نہ ٹیلی فون ملانے کی تردد, نہ بولنے کا تردد. دل میں کہے یا اللہ تو اللہ اس کو بھی سنتا ہے, چونکہ اقرب الیہ من حبل الورید, کہ میں تمہاری شاہرگ سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں. تو قل ہو اللہ احد. دوسری کیا ہے؟ اللہ الصمد. صفات میں بھی یکتا ہے, اس کی صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں, اپنی تمام صفات میں کوئی اس کا مثل نہیں بن سکتا. الصمد, جس کو کسی کی ضرورت نہ ہو, سب کو اس کی ضرورت ہو. ذات میں اکیلا ہے, صفات میں بھی اکیلا ہے. هو اللہ الذی لا الہ الا ہو, الملک القدوس, السلام المؤمن, المہیمن العزیز, الجبار المتکبر, الخالق الباری, المصور الغفار, القہار الوہاب, الرزاق الفتاح, العلیم القابض, الباسط الحافظ, الرافع المعز المذل, السميع البصير, الحكم العدل, اللطيف الخبير, الحليم العظيم, الغفور الشكور, العلي الكبير, الحسيب الجليل, الكريم الرقيب, المجيب الواسع, المجيد الباعث, الشهيد الحق, الوكيل القوي, المتين الولي, الحميد المحصي, المبدي المعيد, المحيي المميت, الحي القيوم, الواجد الماجد, الواحد الأحد, الصمد القادر, المقتدر, المقدم المؤخر, الأول الآخر, الظاهر الباطن, الوالي المتعال, البر التواب, المنتقم, العفو الرؤوف, مالك الملك ذو الجلال والإكرام, المقسط الجامع, الغني المغني, المانع الضار, النافع النور, الهادي البديع, الباقي الوارث, الرشيد الصبور جل جلاله. ان تمام صفات میں اللہ اکیلا ہے, کوئی اس کا مثل شریک نہیں بن سکتا. تیسری صفت کیا ہے؟ ولم یکن له کفوا احد, کوئی کہیں نہ ماضی میں, نہ حال میں, نہ مستقبل میں, کوئی اس کے سامنے آ نہیں سکتا. ولم یکن له کف, ہمسر, ہمسر برابر کا, ٹکر کا, مقابلے کا, مقابلے کا نہیں ہو سکتا, ہے ہی کوئی نہیں. وہ الذی فی السماء لا, وہی ہے, ولہ ما سکن فی اللیل والنہار, وہی ہے جو زمین آسمان پر, الخلق والامر واللیل والنہار, وما سکن فیہما للہ وحدہ, کوئی نہیں جو اس کے مقابل میں آ سکے. تو وہ ذات جو اپنے بقا میں یکتا, وجود میں یکتا, صفات میں یکتا, اپنی شبہ میں, کسی کو شبیہ تو بنائی جا سکتی ہے نا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے رب کی شبیہ بن ہی نہیں سکتے, کیونکہ لا تراہ العیون ولا تخالطہ الظنون, نہ تو وہ تمہارے تصور میں آتا ہے, نہ تمہارے تخیل میں آتا ہے, نہ وہ تمہارے ذہنوں میں سماتا ہے. لہذا کیا کرو, جو ایسی صفات کا مالک ہے اس کے سامنے اپنا سر جھکاتا. یہ لا الہ الا اللہ توحید کا مطالبہ ہے کہ اللہ کے سامنے سر جھکا دو. اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرتوں کو قرآن میں بیان کیا ہے ہمیں اپنے سامنے جھکانے کے لیے. آپ کی ساری کیمسٹری فیل کر دی اللہ تعالیٰ نے, ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے ڈھیر پہ بٹھایا ہوا ہے, اب کیمیکل ریئیکشن ضروری ہے, گوشت آگ ٹکرا رہے ہیں, ان کو گوشت کو جلنا چاہیے, نہیں جل رہی تو ساری کیمسٹری فیل ہو گئی. آگ کے اندر اللہ تعالیٰ نے انار کا درخت پیدا کیا اور اس نے پیدا ہوتی پھل لے لیا, تو ساری دنیا کا باٹنی کا علم فیل ہو گیا. ساری دنیا کے باٹنی والوں کو بلاؤ, کہ ہمیں آگ میں درخت اگا کے دیکھا, وہ کہیں گے ایسی جھوٹ ہو ہی نہیں سکتا, ہو ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے کر کے دکھایا, اور سارے ہمارے باٹنی کے علم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیل کر کے رکھ لیا, کہ اب اس کو کر کے دکھاؤ, نہیں ہو رہا. حضرت مریم کو کسی غیر محرم نے دیکھا تک نہیں, چھونا تو بڑی بات ہے, تو فرشتہ سامنے آ رہا ہے, اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا, وہ کہہ رہے انہیں ڈرو نہیں, انما انا رسول ربک, آپ مجھ سے پناہ نہ چاہیں, میں انسان نہیں ہوں, میں تو فرشتہ ہوں, انسانی شکل میں آیا ہوں, میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ کہا آپ کو بچہ ہونا ہے, ابھی آپ کو بیٹا ہوگا. وہ کہا تیرا دماغ خراب ہے, انا یکون لی غلام, انا یکون لی غلام, میں
ترجمہ تو یہ کہ مجھے بیٹا کیسا ہوگا، لیکن اس لفظ کے لہجے میں یہ مفہوم چھپا ہوا ہے. تمہاری عقل ٹھیک ہے؟ تم ہوش میں ہو؟ کیا کہہ رہے ہو؟ کس سے بات کر رہے ہو؟ ایک پاک لڑکی سے بات کر رہے ہو جس نے غیر محرم کو دیکھا تک نہیں. اور بچہ ہوتا ہے دو طریقے سے، حلال سے حرام سے، لم یمسس نہیں بشر، تو میری شادی تو ہے، ولم اکو بغیہ، اور زنا کا تصور بھی مجھ سے دور ہے، تو بیٹا کیسے ہوگا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قال کذلک، قال بالکل آسان ہے. قال ربک ہو علی ہین، تیرے رب کے لیے مسئلہ ہی کولی، ولنجعلہ آیۃ للناس، وہ تیرے رب کی نشانی ہوگا، ورحمتا منا، تیرے رب کی رحمت ہوگا، وکان امرا مقضیا، اے مریم یہ فیصلہ تو ہو چکا ہے، بہت پہلے کا ہو چکا ہے. وہ پھر بیچاری پریشان کھڑی، کیسے ہو چکا ہے؟ وہ آگے بڑھے، وہ پیچھے ہٹے، گھبراؤ نہیں گھبراؤ نہیں. تو ان کو یہاں سے پکڑا، یہاں سے آستین سے پکڑا، جسم کو ہاتھ نہیں لگایا، آستین کو یہاں سے پکڑ کر پھونک ماری، یہاں یہاں پھونک لگی، اور ادھر بچہ 9 مہینے کا تیار ہو گیا. تو آپ کی زولوجی کیا کہتی؟ ہو سکتا ہے آپ نے جو اتنا پڑھ لیا ہے، کسی ایک کلیے سے تو اس کو ثابت کرو کہ یہ ہو جائے. آئنسٹائن جو تھا نا، اس کی زندگی کے آخری 10 سال ہیوسٹن میں مرا، ہم ہیوسٹن میں گئے تھے 1998 میں، ایک سفر ہوا تھا. تو اس کے آخری 10 سال اس تحقیق میں لگے کہ زمین میں گریوٹی کیوں ہے، یہ کھینچتی کیوں ہے. 10 برس اس کو حساب اور ریاضی کے کسی قاعدے میں لانے کی کوشش کرتا رہا کرتا رہا، آخر کہہ گئے کہ اس راز سے کوئی پردہ شاید ہی اٹھا سکے، لہذا اس کو ویسے ہی چھوڑ دیا جائے. تو اللہ تعالیٰ کی حکمتیں اور قدرتیں، وہ تو ہماری عقل سے ورا اور بالا تر ہیں. زمین کیوں اپنی طرف کھینچتی، کیوں کھینچتی؟ یہ کشش کہاں سے آ گئی؟ یہ کس نے رکھی اور اتنے ناپ تول کے ساتھ کیوں رکھی؟ کیونکہ اگر اس زمین کا حجم دگنا ہو جائے، اس زمین کا حجم اگر دگنا ہو جائے، تو ہم زمین پہ اس طرح چلتے جیسے کیچڑ میں لوگ چلتے نا، پاؤں پھنس رہے پھر نکال رہے، پھر پھنس رہے پھر نکال رہے. اگر اس زمین کا حجم دگنا ہوتا تو گریوٹی دگنی ہوتی، تو ہم زمین پہ یوں چلتے جیسے کوئی پھنسا ہوا کیچڑ میں چل رہا ہوتا ہے، ہر ایک کے مسل خوب بنتے، سب کے ٹانگوں کی ورزش سب کی ہوتی. تو کس نے اس کو اس اندازے کے ساتھ بنایا؟ اگر اسی کا وزن اللہ تعالیٰ اسی کو اگر 6 گنا کر دیتا، 6 گنا، تو 6 فٹ کے آدمی کا قد چوہے کے برابر ہو جاتا. 6 فٹ کا آدمی چوہے سے زیادہ قد نہ کر سکتا. تو اس کو اس اندازے میں کس نے رکھا؟ پھر اس کو 1000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے گھمایا. اگر اس کو 500 میل فی گھنٹہ پہ گھومنا اگر یہ شروع کر دے، تو ہمارے پاس تو کوئی ریس ہے نہیں اس کو ہم تیز کر دیں، تو پھر کیا ہوگا؟ 24 گھنٹے کا دن ہو جائے گا، 24 گھنٹے کی رات ہو جائے گی، راتوں سے بھی مر جائیں گے اور دن سے بھی مر جائیں گے. 24 گھنٹے کی دھوپ برباد کر دے گی، 24 گھنٹے کی ٹھنڈک برباد کر دے گی. اگر اللہ اس کی رفتار 2000 میل فی گھنٹہ ہو جائے، تو 6 گھنٹے کا دن ہو جائے گا، 6 گھنٹے کی رات ہو جائے گی، نہ آرام کر سکیں گے نہ کام کر سکیں گے. یہ کون سی طاقت ہے جس نے ایسا اندازہ لگایا ہے؟ تو اس کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہاں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہوگا. والارض فرشناها، ہم نے زمین کو فرش بنایا، فنعم الماہدون، ہے کوئی میرے جیسا بنا کے بچھا کے دکھا دے. فقدرنا فنعم القادرون، یہ تیرے رب کے لگائے ہوئے اندازے ہیں، ہے کوئی تیرے رب جیسا کوئی ایسا نظام بنا کے دکھا دے. ام من جعل الارض قرارا، کس نے تمہیں زمین پہ قرار بخشا؟ قرار بخشا، اس آیت کو اس ساری معلومات میں دیکھیں کہ ہماری زمین 1000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے گھوم رہی ہے، 66000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑ رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ٹوسٹ کر رہی، 23 کا زاویہ یوں بناتی ہے اور یوں بناتی ہے، یوں بناتی ایسے تھر تھرا رہی، تھر تھراتے ہوئے 23 ڈگری پر یوں جاتی ہے، پھر 23 سے 22.5 تقریباً اتنا یوں جاتی ہے. اس تھر تھراہٹ میں ہماری زندگی کا سامان چھپا ہوا ہے، اگر یہ تھر تھرانا چھوڑ دے تو سیدھی ہو جائے. 18 ستمبر اور 22 مارچ کو ساری دنیا میں 12 گھنٹے کا دن ہوتا ہے اور 12 گھنٹے کی رات ہوتی ہے، کیونکہ زمین یوں واپس آ کے سیدھی ہوتی ہے، پھر ادھر جاتی ہے پھر واپس آ کے سیدھی ہوتی ہے. جب وہ سیدھی ہوتی ہے سال میں 2 دفعہ سیدھی ہوتی ہے، تو 18 ستمبر 22 مارچ، اس دن پوری دنیا میں 12 گھنٹے کا دن ہوگا، 12 گھنٹے کی رات ہوگی. اگر اللہ تعالیٰ اس کو یہیں فٹ کر دے، اس کو یوں گھومنے نہ دے، گھومنے نہ دے، اور تھر تھرانے نے کیا ہوگا, زمین پہ موسم ختم ہو جائیں گے. اور کیا ہوگا, یہ اس وقت جو آپ میری آواز سن رہے ہیں نا, یہ ساؤنڈ سسٹم کی وجہ سے نہیں سن رہے, یہ بیچ میں ہوا ہے جیسے سے یہ زمین کی تھر تھراہٹ کی وجہ سے ہوا کو دھکے لگ رہے ہیں, تو وہ ساؤنڈ سسٹم سے آواز کو لے کر اپنے کندھوں پہ بیٹھا کے آپ کے کانوں تک پہنچا رہی. اگر اللہ تعالیٰ زمین کی اس حرکت کو ختم کر دے تو کیا ہوگا, ہوا کی تھر تھراہٹ ختم ہو جائے گی. پھر یہ نہیں کہ آواز بند ہو جائے گی, بلکہ کیا ہوگا, میرے منہ سے جو کاربن ڈائی آکسائڈ نکل رہی ہے یہ میرے گرد ہی ہالہ بنانا شروع کر دے گی, اور درختوں سے جو آکسیجن نکل رہی ہے یہ درختوں کے گرد ہالہ بنائے گی, آگے نہیں چلے گی, آگے نہیں چلے گی. وہ ایک تیلی دکھائیں گے سارا جہان جل جائے گا, اور ہم اپنی کاربن ڈائی آکسائڈ کے جال میں پھنس کر خود ہی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے. یہ وہ بادشاہ ہے جو اتنے نظام کے ساتھ ہماری کاربن کھینچتا ہے, اور ہوا کو کہتا اٹھاؤ, زمین کو کہتا ہے ہلو, ہلے نہیں تو ہوا نہیں حرکت کر سکتی, تو زمین یوں 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 جھومتی ہے جیسے کوئی نشے میں مست آدمی جھومتا ہے, ایسے زمین جھومتی رقص کرتی ہے اور ہوا کو دھکے دیتی ہے. پھر ہوا میری کاربن کو لے کر درختوں کو دیتی ہے, درختوں سے آکسیجن کو لے کر مجھے پہنچاتی ہے, پھر اس کے ساتھ موسموں میں تغیر آتا ہے, تبدل آتا ہے. یہ سب کچھ اس مالک نے ایک حکم کے ساتھ بنا دیا, اور پھر ہم سے کہا امن جعل الارض قرارا, کس نے تمہیں بٹھا دیا زمین پر آرام سے, کوئی ہے تمہارے رب کے سوا, صرف اللہ اس کی گریویٹی کو ختم کر دے تو ہم ایک سیکنڈ میں 6,000 میل فی گھنٹہ کی رفتار, سمجھ رہے ہیں آپ, اگر اس کی گریویٹی ختم ہو جائے تو 6,000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے ہمارا سفر شروع ہو جائے گا سورج کی طرف. سورج 9.25 کروڑ میل کے فاصلے پر ہے, چند ہفتوں میں یہ ساری زمین سورج کے تندور کا نوالہ بنے گی, اور پھر راکھ بھی نظر نہیں آئے گی, راکھ بھی نظر نہیں آئے گی. اور یہ سورج اگر زمین کی گریویٹی ختم نہ ہو, سورج آدھے فاصلے پر آ جائے, 4.5 کروڑ میل کے فاصلے پر اگر سورج آ جائے تو پھر کیا ہوگا, ساری زمین بخارات بن کر ہوا میں اڑ جائے گی. سورج کو اس فاصلے پر رکھنا, زمین میں گریویٹی کو رکھنا, اپنی کشش کے ذریعے سے سورج کی کشش کا دفاع کرنا, پھر اس کے گرد گھومنا, ایک طرف 19.5 کروڑ میل کا دائرہ بناتی ہے یہ سورج, زمین اس کے گرد یوں گھوم رہی, اور سورج بھاگ رہا ہے, سورج کے بھاگنے کی رفتار ہے 6,00,000 میل فی گھنٹہ, زمین کے بھاگنے کی رفتار ہے 66,000 میل فی گھنٹہ. ہر 18 کلومیٹر کے بعد زمین 2.8 ملی میٹر سورج سے دور ہو جاتی ہے. اگر یہ 3.1 دور ہو یا 2.5 دور ہو, یعنی کتنا فرق پڑے, 3 مائکرو میٹر کا فرق پڑے, جو ملی میٹر کا 1,000واں حصہ ہے, تو چند ہفتوں میں ساری کائنات آپس میں ٹکرا جائے گی. اس سارے نظام میں اس قدر طاقتور قوت کے ساتھ اندازوں کو برقرار رکھنا, اور 3 مائکرو میٹر کی بھی کمی بیشی نہ ہونے دینا, جبکہ ایک کی رفتار 66,000 میل, ایک کی رفتار 6,00,000 میل, اور دائرہ ہے 19.5 کروڑ میل کا دائرہ ہے, جس میں زمین یوں چکر بھی کاٹ رہی, بھاگ بھی رہی, وہ بھی بھاگ رہے. اس سب کو اللہ یوں کہتا ہے, وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ, الشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ, وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ, للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون, ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا, أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله. پھر اللہ چیلنج کرتا ہے, ہے کوئی اللہ کے سوا یہ سب کچھ کر کے دکھا دے, ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات واسقيناكم ماء فراتا. ان تمام آیات میں اللہ اپنی بادشاہی کو دکھاتا ہے کہ یہ اللہ ہے جو سب کچھ کر رہا ہے, اسباب کے خلاف کر دے, حق میں کر دے, معاف کر دے, مخالف کر دے. اب یہ جبرائیل پھونک مار رہے, آپ کی میڈیکل کیا کہتی ہے, پھونک سے بھی کبھی بچے ہوئے, اور اللہ نے قرآن کا حصہ بنایا تاکہ کوئی بعد میں ہزیان میں کوئی بولتا نہ پھرے, ایسے ہی پرانی باتیں ہیں, ان کا کوئی حقائق سے تعلق نہیں ہے. فحملته, لفظ فا بتاتا ہے حمل فوراً ہوا, فانتبذت به مقانا قصيا, پھر اگلا لفظ فا بتاتا ہے کہ فوراً گھر سے بھاگی, فاجا اهل المخاض الى جذع النخله, پھر اگے لفظ فا بتاتا ہے کہ درد ذی فوراً شروع ہوا اور بچہ فوراً پیدا ہوا. ایک 9 مہینے کا جو عمل ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے چند منٹوں میں پورا کر کے بچے کو پیدا کر دیا. اب حضرت مریم رو رہی, یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا, ہائے میں مر جاتی, لوگ میرا مرنا بھی بھول جاتے, کس منہ سے شہر جاؤں. پھر جبریل آ گئے, لا تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا, غم نہ کر, پانی پی, اور کھجور کھا. حزی الیک بجذع النخلہ تساقط علیک رطبا جنیا. فقلی واشربی کھاپی وقر عینا. اطمینان کر. اطمینان تو کروں لوگوں کو کیا جواب دوں؟ کہ جب لوگ آئیں تو ان سے کہنا بچے سے بات کر لو میرا تو روزہ ہے. انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا. دیکھو میرے بھائیو اللہ نے ہم پہ کتنا کرم کیا. پہلی امتوں کو جو روزہ تھا نا صرف کھانے سے منہ بند نہیں کرتے تھے, بولنے سے بھی منہ بند ہو جائے, بول بھی نہیں سکتے. وہ سچ بھی بولتے تو ان کا روزہ ٹوٹ جاتا تھا, ہم جھوٹ بھی بولیں تو ہمارا روزہ نہیں ٹوٹتا. اجر کم ہو جاتا ہے, ثواب کم ہو جاتا ہے, ٹوٹتا نہیں. فأتت به قومها تحمله. بچہ گود میں آئیں, شہر میں مچا شور. یا مریم لقد جئت شيئا فريا. ارے مریم یہ کیا منہ کالا کیا. یا اخت ہارون ما کان ابوك امرا سوء وما كانت امك بغيا. نہ تیری ماں ایسی نہ تیرا باپ ایسا جو تو نے کیا کیا. فاشارت الیہ, اپنے ہونٹوں پہ یوں انگلی رکھی پھر یوں. وكيف نكلم من كان في الماضي صبيا. اے تو پاگل ہو گئی, اور کوئی بہانہ بنانا ہے تو ایسا تو بنا کہ ہماری سمجھ میں آئے. کہتی بچے سے بات کرو, اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے بچے سے بات کرو. اور ایک ہنگامہ ہے کہ ایک دم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آواز یہ اس جو آپ کا یہ مائک پڑا اس سے بھی اونچی ہو گئی, سارے شہر میں گونج پڑ گئی. قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا ذلك عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون. اتنی لمبی تقریر کی عیسی علیہ السلام, تب آپ کی میڈیکل سائنس کیا کہتی, بچہ پیدا ہوتے بول سکتا ہے؟ اور یہ اتنی لمبی تقریر قرآن بتا رہا. تو بھائیو اللہ ایک ذہن بناتا ہے کہ اللہ سب کچھ ہے, لہذا اللہ کے سامنے جھک جاؤ. ہمارا کیا ذہن بنایا گیا, پیسہ سب کچھ ہے لہذا اس کے پیچھے بھاگو. اگر ابھی اعلان ہو جائے کہ جو میڈیکل کالج میں پڑھ رہے ہیں نہ ان کو کوئی جاب ملے گا نہ ان کو کوئی آگے شعبہ ملے گا, تو کیا خیال ہے کل تک یہاں کوئی لڑکے نظر آئیں گے؟ پھر یہ سارے خدمت خلق کے افسانے ہوتے ہیں بھائی. کل ادھر بڑے بڑے پوسٹر چھاپ دے گورنمنٹ کے, بھائی میڈیکل کالج والوں کو فارغ کرو, ہمارے پاس کوئی جاب نہیں, ان کو کوئی کسی قسم کی کوئی سہولت نہیں دی جائے گی. ہاں البتہ جو کل سے جھاڑو دیں گے ان کی مہینے کی تنخواہ 1.5 لاکھ ہوگی. پر دیکھنا سارے کالج والے جھاڑو پکڑ کے پڑ رہے ہیں. ہاں ہمیں پیسے کا غلام بنا دیا گیا, تھے تو نہیں بنا دیا گیا. پیسے کی عظمت بٹھا دی گئی, چیزوں کی عظمت بٹھائی گئی. پیچھے محنت تو یہ بڑی لمبی چوڑی, 1834 میں لارڈ میکالے آیا تھا تعلیم کے سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے. تو اس نے کہا تھا کہ ہم نے یہاں ایک ایسی نسل تیار کرنی ہے جو شکل میں مشرقی ہوں اندر میں مغربی ہوں. عیسائی نہیں بنانا پر ان کو مسلمان نہیں چھوڑنا. یہ 1834 سے یہ بات اس بات پہ محنت شروع ہوئی. کہاں 1834, آج اس کے کانٹے ہم چگ رہے ہیں. سر باطل نے محنت کی, ہمیں اپنی بنیادوں سے اکھاڑا. پھر 1857 کی جنگ آزادی کے بعد W.W. Hunter آیا, پھر اس نے میکال کی تحقیق کو آگے بڑھا, اس پر عمل کرو, اس کو کیسے وجود میں لایا جائے. پھر یہ ایک برس کی محنت کے بعد یہ چیز سامنے آئی کہ ان کو اپنے علم سے محروم کر دیا جائے, ان کو قرآن سے دور کر دیا جائے اور اپنا علم ان کو پڑھایا جائے. 50 برس کے اندر سب کچھ ختم ہو جائے گا. 50 برس میں یہ اوپر سے ہوں گے عبد الرحمن, اندر سے ہوں گے یہ مغرب کے غلام. تو اس پر ان کی جھن لگی, ذہن لگے, کروڑوں اربوں ڈالر لگے, تب جا کر آج ہمیں کیسی نسل کو دیکھ رہے ہیں جن کو کچھ پتہ نہیں کہ میری منزل کیا ہے, میں دنیا میں کیوں آیا ہوں. ایک کٹی پتنگ ہے, جدھر کو ہوا کا رخ ہوتا ہے ادھر کو وہ جھول جاتی ہے, ادھر کو وہ پھر جاتی ہے. تو میرے عزیزو یہ قرآن کا پیغام ہے کہ اللہ سے جڑو, اللہ کو سامنے رکھ کر چلو, جو وہ کہے اس پر آؤ, جس سے چھوڑے اس کو چھوڑو. پھر قرآن پاک نے آخرت کا مضمون جو بیان کیا ہے, رسالت کا مضمون بیان کیا ہے, وہ سارا قرآن ہے. لیکن 30ویں پارے میں جو رسالت بیان ہوئی ہے سارے قرآن میں, وہ بھی کہیں نہیں بیان ہوئی. وَهُوَ الضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى ما وجاك ربك وما قلا وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. یہ ایک آیت جتنی حضور کی تعریف قرآن میں ہوئی ہے اس سب پر یہ ایک آیت بھاری ہے ولسوف يعطيك ربك فترضى, کہ اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا سے کہا مجھے راضی کرو اور خود یہاں اس آیت میں کہہ رہا ہے اے میرے نبی میں آپ کو راضی کروں گا. یہ انتہا ہے, انتہا ہے. والضحا, یہ قصہ کیا ہوا, کچھ دن وہی نہیں آئی تو لوگ کہنے لگے اس کا رب اسے چھوڑ گیا, اس کا رب اسے چھوڑ گیا, تو آپ رنجیدہ ہوئے. ایک دن حضرت خدیجہ نے بھی کہہ دیا کہیں اللہ ناراض تو نہیں ہو گئے, تو رنج اور بڑھ گیا, اپنوں کی بات زیادہ تیز لگتی. تو ایک دم پر اللہ نے جبریل کو بھگایا, وہ آئے. والضحا, دن کی قسم, واللیل, رات کی قسم, اذا سجا, جب چھا جائے, ما وجاک ربک وما قلا, نہ میں نے تمہیں چھوڑا نہ میں تم پہ ناراض. اس کا ایک ترجمہ امام رازی نے کیا ہے سب سے ہٹ کر, جو بہت دل کو لگتا ہے, اگلے مضمون کے مناسب بھی ہے. والضحا, مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم, واللیل اذا سجا, تیری ان زلفوں کی قسم جو تیرے شانوں پہ بکھر جاتی ہیں. ما ودعک ربک وما قلا, نہ میں تمہیں چھوڑ سکتا ہوں نہ میں تجھ پہ ناراض ہوں. وللآخرۃ خیر لک من الاولی, دنیا تو گزرگاہ ہے, امتحان ہے, فرعون کو بھی دے دیتا ہوں, سلیمان کو بھی دے دیتا ہوں, یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے. وللآخرۃ خیر لک من الاولی, اصل تیری شان تو آخرت میں ظاہر ہوگی, لوگوں کو پتا چلے گا یہ ہے سردار. آپ نے خود فرمایا او ہو کل الناس تحت لوائی آدم ومن سواہ, قیامت کے دن تم دیکھنا اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا اور آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے اور ساری دنیا کے انسان میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. میں سب سے آگے ہوں گا, دنیا میرے پیچھے ہوگی, سب خاموش ہوں گے میں بولوں گا, سب کی نظریں پست ہوں گی میری نظریں عرش پہ ہوں گی, کوئی دم نہیں مار سکے گا میں فریاد کروں گا, کوئی لوگ نا امید ہوں گے میں خوشخبریاں دوں گا, اور لوگ پھنس جائیں گے میں شفاعت کروں گا, جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی, کوئی جنت میں جا نہیں سکتا جب تک میرا قدم نہ پڑ جائے, کوئی نبی جنت میں نہیں جا سکتا جب تک میرا قدم نہ پڑ جائے, اور کوئی امت جنت میں نہیں جا سکتی جب تک میری امت نہ چلی جائے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں رسالت کو بڑے خوبصورت, سب سے حسین, وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى, میں تمہیں اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے, راضی ہو جائے. دو سارے جہاں سے کر مجھے راضی کرو, اور اگر اللہ کو راضی کرنے میں ذرا بھی کوئی اور ریا شامل ہو گئی, کوئی عجب, کوئی دنیا طلبی, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے تیرا کچھ عمل نہیں چاہیے, اس کو ڈال دو, بلکہ سب سے پہلے جہنم میں ان کو ڈالا جائے گا جو ریاکاری سے قتال کیا شہید ہوئے, ریاکاری سے انہوں نے صحافتیں کی, ریاکاری سے انہوں نے تقریریں کی, خطبے دیے, ممبر پہ بیٹھے اور انہوں نے قرآن پڑھایا, حدیث پڑھائی, ان کو سب سے پہلے دوزخ میں ڈالا جائے گا جنہوں نے ان کاموں میں نیت کو خراب کیا جس میں اللہ کی رضا مقصود تھی. تو اتنے حساس ہیں اللہ تعالیٰ اس معاملے میں, اتنا اللہ تعالیٰ نے اس میں صاف ستھرا معاملہ کرنے کا حکم دیا ہے. وہ اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے میں نے تجھے راضی کرنا ہے, وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى, میں نے تجھے راضی کرنا ہے, میں تمہیں راضی کروں گا. ایسا یہ وہ مقام ہے, ہمارے عوام میں تو وہ ہے ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا, عوام میں یہ آیت مشہور ہے, اس میں آپ کی بڑی شان بلند ہوئی, یہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى, جس سے رب کہے کہ میں تمہیں راضی کروں گا, اس سے بلند مقام اور کوئی نہیں ہے. یہ سب سے اونچا مقام ہے, سب سے بلندیاں ہیں کہ مالک اور خالق کہنا شروع کر دے تجھے راضی کروں گا. اور اس پر ہمارے نبی نے کیا فرمایا تھا, وَلَنْ أَرْضَ وَأَحَدٌ مِّنْ أُمَّتِي فِي النَّارِ, میں بھی اس وقت راضی ہوں گا جب میری ساری امت بخشی جائے. تو میرے عزیزو, جو ہمارے لیے اتنا درد مند ہو اسی کی ہم طریقوں کے خلاف چلیں تو کوئی انصاف کی بات تو نہیں ہے, کوئی انصاف کا تقاضا نہیں ہے کہ جو ہمارے لیے اتنی قربانی دے گیا, اپنی اولاد کو بھی قربانی میں ڈال گیا, خود بھی قربان ہوا, ہم اسی کے طریقوں کے خلاف بغاوت کر دیں اور ان کے پیچھے چلیں جن کی زندگی آگ ہے, اندھیرا ہے. مغرب میں کبھی آپ نے روشنیاں دیکھی, مغرب میں تو جا کے روشن سورج بھی بجھ جاتا ہے, اور گویا کہ وہ اپنی زبان حال سے کہتا ہے جو مغرب کی طرف جائے گا وہ ڈوب جائے گا. مغرب ڈوبنے کی جگہ ہے, مشرق ابھرنے کی جگہ ہے. روشنیاں مشرق سے پھوٹتی ہیں, طلوع ہوتی ہیں, اور مغرب میں جا کر ساری روشنیاں دم توڑ کے اندھیروں میں تبدیل ہو جاتی ہیں. مغرب کی تہذیب اندھیرا ہے، مغرب کا علم اندھیرا ہے، اس کے پیچھے نہ چلو، مغرب کے بیٹے بیٹیاں نہ بنو. اللہ اس کے رسول کی غلامی والی زندگی اختیار کرو. ہم ان راستوں پر چلیں جن پر چل کر حسن جیسے بیٹے بنتے ہیں، فاطمہ جیسی بیٹیاں بنتی ہیں. ان راستوں پر چلیں جہاں خالد بن ولید جیسے بیٹے پیدا ہوتے ہیں اور سکینہ جیسی، زینب جیسی بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں. وہ راستہ ہے جس کو لے کر اللہ کے نبی لائے، ترکتکم علی محجت بیضاء، میں تمہیں ایسے راستے پر چھوڑ کر جا رہا ہوں جس کا دن بھی روشن ہے، جس کی رات بھی روشن ہے. تو آپ کی زندگی روز روشن کی طرح میرے عزیز و واضح ہے، اس میں کوئی خفا نہیں. آپ کا علم تو ہر چوتھے دن بدل جاتا ہے. میرا چھوٹا بھائی چونکہ واسطہ رہتا ہے، ہاں بھائی گھی نہیں کھانا، دیسی گھی نہیں کھانا، بالکل نہیں کھانا، تیل کھانا ہے، تیل کھانا. جو دل کے مریض آتے اب کہتے ہیں ہاں بھائی تیل نہیں کھانا، دیسی گھی کھانا، پر تھوڑا کھانا ہے. میں نے کہا بھائی یہ کیا ہو گیا؟ خدا دے میں نے ساری دنیا نو تیل تیل لا کے تھی آئل کمپنیاں دیا موجیں کراتی ہیں. وہ کہنے لگا یہ جو تیل ہے نا، یہ مفید کولیسٹرول بھی مار دیتا ہے اور مضر بھی مار دیتا ہے، تو دیسی گھی تھوڑا کھایا جائے صحیح مقدار میں تو وہ یہ کام نہیں کرتا. باقی تو اس کو پتا ہے، لیکن میں آپ کو موٹی بات بتا رہا ہوں. انہوں نے کہا جو تیل ہے یہ مفید کولیسٹرول بھی مار دیتا ہے اور مضر بھی مار دیتا ہے، دونوں کا صفایا کر دیتا ہے. تو بھائی کیسے، تو اللہ کے نبی کا جو علم ہے وہ اٹل، ناقابل تبدیل، ناقابل تغیر، چونکہ وہ تجرباتی علم نہیں ہے نا، مشاہداتی نہیں، بلکہ آسمان سے اترا ہوا وحی کا علم ہے، لا تبدیل، جو بدلتا نہیں. تو اللہ کے نبی کا علم تو مستند ہے، ناقابل تردید ہے، ناقابل تبدیل ہے. تو اس کے پیچھے جو چلیں گے میرے عزیزو، ان کو منزل ملے گی. ہاں آپ جس علم کے پیچھے چل رہے ہیں اس میں کوئی منزل کا ملنے کا پتہ کوئی نہیں ہے. ہاں علاج معالجہ ضرور ہے، لیکن منزل کا پتہ تو بتائے گا ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا علم. وہ علم آج بھی ہمارے اندر موجود ہے. ہمارے اوپر اللہ نے احسان کیا، جیسے قرآن کی حفاظت کی، حدیث پاک کی حفاظت کی، اور اس کو ہم تک اس طرح پہنچایا ہے جیسے قرآن کو پہنچایا ہے. آپ کے تو کیلکولیشن بدلتے رہتے ہیں، فارمولے بدلتے رہتے ہیں، دوائیاں بدلتی رہتی ہیں. ایک دوائی چلتی ہے پھر وہ بدل دی جاتی ہے، پھر اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نظر آتا ہے، پھر اس کو تبدیل کر دیا جاتا ہے. لیکن جو ہمارے نبی نے باتیں بتائی ہیں میرے عزیزو، جہان ادھر کا ادھر ہو جائے، ان میں نہ آج تک کبھی کوئی تبدیلی آئی ہے، نہ آئندہ آ سکتی ہے، نہ آنے کا کوئی امکان ہے، چونکہ خبر آسمان سے اترتی تھی. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اب جو بولتے تھے اللہ کا بول تھا، اللہ کا بول تھا. تو ہمارے پاس جو ہمارے نبی کا علم موجود ہے وہ سند کے ساتھ موجود ہے، بلا سند نہیں ہے. آپ کو تو عام طور پہ پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ سلیبس کس نے تیار کیا، کہاں تیار ہوا. آپ نے تو اس کو یاد کر کے نمبر لینے، بس نمبر لینے ہیں، بس جو مرضی لکھ دے، جیسا مرضی لکھ دے. لیکن ہمارے پاس جو علم آیا ہے وہ ایک سلسلے کے ساتھ آیا ہے، تاکہ اللہ کے نبی کے علم میں کوئی چیز داخل نہ ہو سکے. آج 1424 سال گزر چکے ہیں، لیکن ہمارے پاس سند ہے. میں جو آپ سے بات کر رہا ہوں ایسے نہیں ہوائی فائر کر رہا ہوں اور کچی پکی کتابیں اور ڈائجسٹیں پڑھ کے آپ کے سامنے بیٹھا نہیں ہوں، بلکہ میرا سلسلہ سند اللہ کے نبی سے جا کے ملتا ہے. میں نے محمد عبداللہ سے حدیث کا علم پڑھا ہے، انہوں نے خیر محمد سے پڑھا ہے، انہوں نے انور شاہ سے پڑھا، پھر انہوں نے محمود الحسن سے، انہوں نے محمد قاسم سے، انہوں نے عبد الغنی مجددی سے، انہوں نے شاہ اسحاق سے، انہوں نے شاہ عبد العزیز سے، انہوں نے شاہ ولی اللہ سے، انہوں نے ابو طاہر مدنی سے، انہوں نے ابراہیم کردی سے، انہوں نے احمد القشاشی سے، انہوں نے ابو المواہب الشناری سے، انہوں نے محمد بن احمد بن محمد الرملی سے، انہوں نے ابو یحییٰ انصاری سے، انہوں نے ابن حجر الاسقلانی سے، انہوں نے ابراہیم بن احمد التنوخی سے، انہوں نے احمد بن ابی طالب سے، انہوں نے حسین بن مبارک سے، انہوں نے عبد الاول بن عیسیٰ سے، انہوں نے عبد الرحمن بن مظفر سے، اور انہوں نے ابو عبداللہ محمد بن احمد سے، انہوں نے ابو. ہمارے نبی کا نسب نامہ تاریخ میں ہے اور آدم علیہ السلام تک ہے، کسی ایک جگہ بھی اس میں خفا نہیں. ہاں زیر زبر کے ناموں کے ادائیگی میں تو کوئی زیر زبر کا فرق آتا ہے، کہیں نقطہ ہے کہیں نقطہ وغیرہ، لیکن کسی ایک جگہ جا کر بھی یہ نہیں یہ نہیں سوچنا پڑتا دیکھنا پڑتا کہ یہاں ہمارے نبی کا دادا کون تھا، یہاں ہمارے نبی کا باپ کون تھا، وہ محمد بن عبداللہ سے جیسے چلتا ہے تو بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن عد بن حمیسع بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حذا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیذی بن ذیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحف بن زارح بن سمی بن مزی بن عوز بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالہ بن ادریس بن یارو بن ملہل ایل بن قینان بن آنوش بن شیسر بن آدم علیہ السلام۔ یہ 80 واسطے ہیں اور یہاں کسی ایک جگہ جا کر بھی یہ نہیں ڈھونڈنا پڑتا کہ یہاں ہمارے نبی کا نسب کہاں چلا گیا۔ تو جس کا نسب جو ایک تاریخی چیز اگر ہمیں نہ بھی معلوم ہوتا تو اس سے آپ کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، ہم آپ کی تاریخ پیدائش نہ جانتے تو بھی کوئی فرق نہ تھا، لیکن جس کے نسب کو اللہ نے ایسے محفوظ کیا ہو اس کی زندگی کیسے محفوظ نہ ہوگی۔ ہمارے پڑھ لکھوں میں ایک فتنہ کھڑا ہوا، حدیث تو بعد میں لکھی گئی پتہ نہیں ٹھیک ہے کہ غلط، میرے عزیزو خون کے پہچاننے والے اللہ نے پیدا کر دیے، دیکھنے میں سرخ ایک سیال مادہ ہے لیکن اس میں دیکھ کر جراثیم دیکھنے والی آنکھ اللہ نے پیدا کر دی، سفید خلیے دیکھنے والی آنکھ موجود ہے، سرخ خلیے دیکھنے والی آنکھ موجود ہے، اس میں ملیریا بخار کے جراثیم دیکھنے والی آنکھ موجود ہے، ٹائیفائڈ کے جراثیم دیکھنے والی آنکھیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی ہیں، زمین کی تہوں میں پیٹرول دیکھنے والی آنکھیں اللہ نے پیدا کر دی ہیں، گیس کو دیکھنے والی آنکھیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی ہیں، تانبا پیتل لوہے کو دیکھنے والی آنکھیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی ہیں، خلاؤں میں 14 ارب لائٹ ایئر کے فاصلے پر، 14 ارب لائٹ ایئر کے فاصلے پر جو ستارے کھڑے ہیں ان کو دیکھنے والی آنکھیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی ہیں۔ تو اپنے حدیث اپنے محبوب کی بات کو حدیث کو پہچاننے والی آنکھ بھی اللہ نے پیدا کی ہوئی ہے۔ جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلتا ایسی آنکھیں اللہ بناتا رہے گا جو دیکھ کے بتائیں گی یہ حدیث ہے یہ من گھڑت ہے، نکال کے باہر پھینک دیں گے۔ جیسے یہ آنکھ آج موجود ہے یہ ملیریا کے جراثیم، یہ ٹائیفائڈ کے جراثیم، یہ امیبا ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، اسی طرح میرا رب قیامت تک جس رب نے یہ علم کھولا اسی رب نے یہ علم کھولا ہے کہ جب تک قرآن زندہ ہے حدیث زندہ رہے گی، چونکہ قرآن کی تفسیر حدیث کے بغیر ناممکن ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی حفاظت کے پہرے بٹھائے ہیں، جب قرآن اٹھائے گا پھر حدیث بھی اٹھا لے گا، پھر وہ لوگ بھی اٹھا لے گا جن کے ذریعے سے وہ معرفت ہے پہچان ہے۔ لیکن میرا اللہ ایسا عاجز نہیں ہے کہ اپنے نبی کی باتوں میں کوئی باتیں ڈالنا چاہے اور اسے پتہ نہ چلے اور اس کی حفاظت نہ کرے تو سارا دین گر کے رہ جائے، سارے دین کی بنیادیں ٹوٹ کے رہ جائے۔ تو میرے عزیزو اللہ تعالیٰ کے محبوب کی زندگی پر، سیرت پر، حدیث پر، علم پر اسی طرح اللہ کا پہرا جیسے قرآن کا پہرا ہے، اس کے پیچھے چلو، مغرب کی تہذیب کے پیچھے مت چلو، یہ اندھیرے ہیں اندھیرے۔ 1792 میں سب سے پہلے ایک عورت نے انگلینڈ میں یہ نظریہ پیش کیا تھا کہ مرد عورت اکٹھے کام کریں، ورنہ وہاں بھی مرد عورت کا اکٹھے کوئی کام نہیں تھی۔ 1792 میں میری وولسٹون کرافٹ ایک عورت تھی لندن میں، اس نے کتاب لکھی آزادی نسواں، عورتوں کو آزادی دو، عورتیں مردوں کے شانہ بشانہ کام کریں، عورتوں کے مساوی حقوق ہیں۔ بھائی حقوق تو کوئی بات نہیں ہے، حقوق تو اللہ نے رکھے ہیں، بلکہ اللہ نے عورت کا حق پہلے ذکر کیا قرآن، مرد کا بعد میں، جو مساوی کہاں ہے۔ لذکر مثل حظ الانثیین، اللہ تعالیٰ نے جب وراثت کا حکم بیان کیا تو لڑکی کا حصہ پہلے بیان کیا اور لڑکے کا بعد میں بیان کیا، اور جب میاں بیوی کا حق بیان کیا تو بیوی کا حق پہلے بیان کیا، مرد کا حق بعد میں بیان کیا۔ ولہن مثل الذی علیہن، یہاں اللہ تعالیٰ بیوی کا حق مرد سے پہلے بیان کر رہا ہے۔ لذکر مثل حظ الانثیین، یہاں اللہ تعالیٰ بیٹی کی وراثت کو بیٹے سے پہلے بیان کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن نے تو عورت کے حق کو پہلے بیان کیا، لیکن ملنے ساتھ مل کے کام کرنے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نظام کوئی نہیں ہے۔ یہ آگ اور پانی کو اکٹھا کرنے والی بات ہے، جب مرد اور عورت اجنبی مل کر کام کریں گے تو شرافت کے جنازے اٹھ جائیں گے، اور حیا کسی کونے میں بیٹھ کر روئے گا، آنسو بہائے گا، اور میرے بھائیو تعذیب کے نام پر ننگ ہوگا، لچر پنا ہوگا، اور اس کو ثقافت کا نام دے کر ہم اپنے ضمیر کو سلانے کی کوشش کریں گے، لیکن یہ ہو نہیں سکتا، اندر کی آواز کو کوئی دبا نہیں سکتا، کوئی کتنا ہی جام و ساغر میں ڈوب جائے اور کوئی کتنا ہی میرے بھائیو وہ ان چیز بھول بھلائیوں میں گم ہو، وہ ضمیر کی آواز دب نہیں سکتی۔ تو مغرب کے چکا چوند کرنے والی روشنیاں، اس کا نام تعذیب نہیں ہے۔ 1792 میں تحریک اٹھی، عورتوں کو مردوں کے برابر کیا جائے، مردوں کے ساتھ کام کریں۔ اللہ تعالیٰ نے کام سے نہیں روکا، ہاں مردوں کے ساتھ نہیں، الگ کریں۔ بھائی عورتیں بھی تو بیمار ہوتی ہیں، تو ان کے علاج کے لیے عورتیں ڈاکٹر ہونی چاہیے، لیکن اللہ یہ پابندی لگاتا ہے کہ مرد غیر لڑکی غیر لڑکا اکٹھے بیٹھ کے مت پڑھو، الگ کرو۔ یہ تو ہمارا سارا نظام ہو نا، ہر آنے والا پہلے سے زیادہ بددیانت ثابت ہوا، تو ملک فروخت ہو گیا۔ اور نہ پاکستان کے پاس، اتنے میں ایک دفعہ حج میں تھا تو مجھے ایک ملا، اس کا یہ ارضیات کا ماہر ایک ملا، ارضیات کا، وہ کہنے لگا میں اپنے علم کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ جو زمین اللہ نے پاکستان کو دی دنیا میں کسی ملک کو نہیں دی، اس کو کینسر ہے، کینسر بددیانتی کا کینسر ہے، اگر اس کا علاج ہو جائے تو اس سے مالا مال ملک دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ قطر میں پورا ہاسپٹل، اس میں ایک مرد بھی کام نہیں کرتا، ساری عورت، پرنس اس کی انچارج بھی ایم ایس بھی عورت ہے، نیچے جو سرجری کرنے والی بھی عورتیں، علاج کرنے والی عورتیں، علاج بھی عورتوں کا ہوتا ہے، نرس بھی، سب کچھ عورتوں کا ہے، کسی مرد کا وہاں دخل کوئی نہیں۔ تو پھر کیا ہوا، یہ 1792 میں تحریک چلی، پھر 2000 میں ایک سروے کیا گیا ہے، اسی انگلینڈ میں سروے ہوا ہے، عورتوں سے پوچھا گیا کہ آپ گھر کی زندگی پسند کرتی ہیں یہی دفتر کی زندگی، تو 98% عورتوں نے کہا ہم گھر لوٹنا چاہتی ہیں، لیکن نہ ہمیں خامد ملتے ہیں نہ ماں باپ ملتے ہیں، کیونکہ اس آزادی نے ان کو کیا دیا ہے، کیا وہاں کی عورت نہ ماں کے روپ میں قبول ہے، نہ بیٹی کے روپ میں، نہ بہن کے روپ میں، نہ چاچی کے روپ میں، دادی کے روپ میں، نہ نانی کے روپ میں، وہ صرف گرل فرینڈ ہے بس، اس سے آگے وہ کچھ نہیں ہے۔ جب جی بھر جائے گا کیک مار کے کسی اور کو لے، ایسی وہاں کا مرد اپنا ہر روپ دفن کر چکا ہے، نہ وہ بھائی کے روپ میں رہا، نہ باپ کے، نہ بیٹے کے، نہ وہ چاچے کے، نہ خامن کے، نہ دادے کے، نہ ماموں کے، وہ صرف بوائے فرینڈ ہے۔ جب تک اس سے جی لگا ہوا ٹھیک ہے، جب جی بھر جائے گا اس کو دھکا دے گے، کسی اور کو لے آئیں گے۔ تو وہ کرب ناک زندگی، 98% لڑکیوں نے کہا ہم واپس جانا چاہتے، لیکن نہ خامد ہے، نہ ماں ہے، نہ باپ۔ ہماری میری ملاقات ہوئی اشفاق احمد سے، یہ جو ڈرامے لکھتے ہیں، ڈرامے مشہور آدمی ہے، تو مجھ سے 2.5 گھنٹے ہماری ان سے بات چیت اتری، کہنے لگا میں تبلیغ کے کام کا پہلی دفعہ قائل ہوا، میں تھا انگلینڈ میں، ایڈمبرا میں ایک پارک میں بیٹھا تھا، میری بیوی میرے ساتھ تھی، ایک جماعت آئی، مغرب کی اذان انہوں نے دی، انہوں نے نماز شروع کر دی، تو لڑکیاں اکٹھی ہوں گی، ان پہ گئی، جب سلام پھیرا تو وہ لڑکیاں آگے بڑی بات کرنے، تو میں نے اپنی بیوی سے کہا بانو چلو ان کی بات سنو، ممکن ان کو انگریزی نہ آتی ہو تو ہم ان کا ترجمہ کریں۔ جب میں پہنچا تو وہ لڑکی جس نے نماز پڑھائی تھی اسے کہہ رہی تھی تمہیں انگریزی آتی ہے؟ انہوں نے کہا جی آتی ہے۔ کہ تم نے کیا کیا ہے؟ تو اس نے کہا ہم نے عبادت کی ہے۔ تو اس لڑکی نے کہا آج تو اتوار نہیں ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہم دن میں 5 دفعہ اپنے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو اس لڑکی نے کہا یہ تو بہت زیادہ ہے، دن میں 5 دفعہ، اتنی زیادہ عبادت؟ تو اس نے اس کو سمجھایا، پھر کوئی ایسے گفتگو ہوئی۔ اگلی جو میں نے بات بتانی ہوگا، جب وہ بات ختم، اچھا بہت اچھا، تو اس نے ایسے ہاتھ بڑھایا، اس سے ملانے، جیسے وہ ہاتھ ملا تھا، میں نے کہا میں معذرت چاہتا ہوں، میں یہ ہاتھ آپ کو نہیں لگا سکتا۔ اس نے کہا کیوں؟ کہ یہ ہاتھ میری بیوی کی امانت ہے، یہ صرف اسی کے لیے ہے، میں اور کسی عورت کو یہ ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ تو وہ لڑکی کی چیخ نکلی اور وہ زمین پہ گر گئی، کھڑی تو گر گئی، اور اس کی ہچکیاں بند گئیں، اور اس نے بے ساختہ رونا شروع کر دیا، اور کہنے لگی تیری بیوی کتنی خوش قسمت ہے جس کو ایسا خامند ملا ہے، کاش یورپ کے مرد بھی ایسے ہوتے۔ اور یہ کہہ کر اٹھ کر وہ چلی گئی۔ تو کہنے لگے اشفاق احمد کہ میں نے اپنی بیوی سے کہا بانو آج اتنی بڑی تبلیغ ہوئی ہے کہ لاکھوں کتابیں بھی چھاپی جاتی ہیں، تو اتنی بڑی تبلیغ نہ ہوتی جتنی یہ نوجوان اپنے عمل سے کر کے دکھا دیا۔ تو ہم اس تہذیب کے پیچھے مت چلیں جس کے آگے اندھیروں کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ہم ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل، ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا، ہم ناش گانا کوئی ہماری تہذیب نہیں، اور یہی کچھ کرنا تھا تو پاکستان کیوں بنایا تھا؟ پاکستان کس لیے بنایا تھا؟ اس لیے کہ کالجوں میں ڈانس پارٹیاں ہوں، میوزیکل پروگرام ہوں، اس لیے بنایا تھا؟ ہم تو چونکہ 60 کی دہائی کے قریب پیدا ہوئے تو ہمیں وہ 50 کی دہائی کی چیخ و پکار کی کچھ باز گشت سنائی دی ہے، کانوں میں ہے، وہ 6 لاکھ انسانوں کے پنجر پر اس ملک کی اینٹ رکھی گئی ہے، 6 لاکھ انسانوں کی ہڈیوں پر اس کو تعمیر کیا گیا ہے۔ جب قافلے لٹ کے آ رہے تھے تو معصوم بچوں کو درختوں پر کیلوں سے گاڑا ہوا تھا، کیلوں سے گڑے ہوئے درختوں پر معصوم بچے۔ میرے والد صاحب کے ایک دوست تھے، کبھی کبھی ملنے آیا کرتے تھے، وہ انہوں نے امرتسر جلندھر سے انہوں نے ہجرت کی، تو وہ ایک دن بتا رہے تھے، میں بھی بیٹھا ہوا تھا، کہ ان کا سارا خاندان ہی وہاں کٹ گیا، یہ اکیلے بچ کے نکلے اور رات کو چلتے دن میں کماد کے کھیت میں چھپ جاتے، تو چلتے 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 ستلج کے کنارے پر پہنچے، آگے بکھرا ہوا ستلج، پیچھے بکھرے ہوئے سکھ، دو میں سے ایک موت تو یقینی ہے، یا سکھوں کی کرپانے ہیں یا آگے ستلج کی موجیں ہیں۔ تو کہنے لگے، میں نے کہا کہ سکھوں کے ہاتھوں مرنے سے بہتر ہے میں پانی کے حوالے ہو جاؤں۔ میں نے ایک لکڑی تلاش کی، اس کو پانی میں ڈالا، اس پر میں نے کہا یا اللہ زندگی ہے تو پار لگا دے۔ تو میں جب اس کو لے کر آہستہ آہستہ اندر چلا تو تھوڑی دیر میں کیا دیکھتا ہوں کہ سارا ستلج لاشوں سے بھر کے بہ رہا تھا، معصوم بچے، جوان بیٹیاں، رانا نوجوان، بوڑھے باپ، بوڑھی مائیں، سب صرف اس لیے گئے تھے کہ بعد میں ناچ گانے کے پروگرام ہوں، وہ ستلج کی موجوں کو اس لیے کفن بنا کر مر گئے اور ان کی مچھلیوں کی اس لیے غذا بن گئے۔ سو میرے عزیزوں، ہم کوئی آزاد ہیں، ہم جانور نہیں ہیں، ہمارا ایک رہبر ہے حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی صورت میں جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، ان کی زندگی کے پیچھے چلو۔ انہوں نے کہا حد فاصل ہے، پاکیزہ زندگی اللہ نے ہمیں دی، اللہ تعالیٰ نے وہاں 13 برس کی نہیں 11 برس سے بچی نکلتی ہے گھر سے اپنے ساتھی کی تلاش میں، 40 سال اس کی عمر ہو جاتی ہے، اس کو ساتھی نہیں ملتا۔ وہ ہمارے سسٹم کو اب توڑنا چاہتے ہیں، ہم تو اپنی بچی کو سایہ دیتے ہیں، اسے پروان چڑھاتے ہیں، پھر باعزت طریقے سے اس کی نسبت ٹھہراتے ہیں، پھر باعزت طریقے سے اس کا نکاح کرتے ہیں، وہ بڑی ہوتی ہے اس کو اپنے بھائیوں کی حفاظت ہوتی ہے، بات پر میں بٹھاتے ہیں، اس کے کندھوں پہ بٹھا کر اس کو جا کر عزت کے ساتھ اس کے گھر چھوڑ کے آتے ہیں۔ پھر جب وہ بیوی کے روپ میں ہوتی ہے تو اس کی ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے، جب وہ ماں کا روپ دھارتی ہے تو اس کا مقام اور بڑھ جاتا ہے، جب وہ دادی کا روپ میں آتی ہے تو اس کا مقام اور بڑھ جاتا ہے، جب وہ بڑھاپے کی دہلیز پہ کندھا رکھتی ہے اس کا مقام اور بن جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، جو ماں باپ کی صرف زیارت کر لے جا کے، کچھ نہ کرے، نہ خدمت نہ صرف زیارت کر لے، تو صبح سے شام تک جنت میں 2 دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں، صرف ماں باپ کی زیارت پر۔ آپ کا باپ جنت کا دروازہ ہے، چاہو تو توڑ دو، چاہو تو کھول۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ، میں اپنے ماں باپ کو روتا چھوڑ کے آیا ہوں، میں جہاد کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے کہا، چلا جا، مجھے تیرے جہاد کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جا ان کو ہنسا جیسے تو نے ان کو رلایا تھا۔ تو ایک ذہن بنایا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرم میں بیٹھے تھے، ایک آدمی نے اپنی ماں کو طواف کرایا، کندھے پہ بٹھا کے طواف کرایا، خاصا مشکل کام ہے، ہانپ گیا، تو آ کر حضرت عبداللہ بن عمر سے کہنے لگا، حضرت میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا۔ تو انہوں نے ارشاد فرمایا، تیری ماں نے تجھے پالتے ہوئے جو ایک لمبا سانس کبھی لیا تھا، ابھی ایک سانس کا حق بھی ادا نہیں ہو۔ ہمیں تو ایک زندگی ملی ہے بھائی، تو بھائی ان کے پیچھے مت چلو جن کو یہ بھی نہیں پتا کہ ہم آئے کیوں ہیں اور ہم کہاں جا رہے ہیں۔ تو حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی زندگی وہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ ابھی ہماری بدقسمتی ہے کہ بددیانتی کے ہاتھوں یہ ملک فروخت ہو گیا، اور لڑکے لڑکیاں اکٹھے پڑھو بھائی، اکٹھے پڑھو بھائی، اکٹھے پڑھو۔ تو بھائی، اب اگر یہ آپ کی مجبوری ہے تو کم از کم اپنی نظروں کو جھکا کے رکھو،
لڑکیوں کے لیے ضروری ہے کہ اپنے آپ کو حجاب میں لائیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے. یہ تو بددیانتی کے ہاتھوں ہم یہ دن دیکھ رہے ہیں، اور نہ کوئی پیسے کی کمی تو نہیں ہے، وسائل کی کمی. لڑکیوں کے الگ کالج بن سکتے ہیں، لڑکوں کے الگ کالج بن سکتے ہیں. حیا بھی برقرار رہے، تقدس بھی برقرار رہے. تو انسانی فطرت ہے، اب تو فطرت مسخ ہو گئی. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلی ہجرت کر کے مکے سے مدینے جا رہے اکیلی تنہا. عثمان بن ابی طلحہ تنعیم میں لکڑیاں کاٹ رہے تھے، کافر مسلمان نہیں، کافر. کہنے کہ ام سلمہ کہاں جا رہی ہو؟ کہا میں مدینے جا رہی ہوں. کہا اکیلی کہاں؟ کہا نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا. ان کے اونٹ کی نکیل پکڑی اور ساتھ چل پڑ. رات ہوتی اونٹ کو بٹھاتے، خود کسی درخت کی اوٹ میں ہو جاتے، کہتے اپنا سامان اتار لے اور اپنا پردہ ٹھیک کر لے. کافر ہو کر، یہ انسانی حیا ہے. کچھ انسان ہونے کے بھی کچھ تقاضے ہیں، جو نہ کوئی روشنی ہو پھر بھی وہ انسان اندر سے بولتا ہے. اب یہ تو 360 بتوں کے پجاری تھے، تو ایک کونے میں ہو جاتے، وہ اپنا سامان اتارتی، اپنا پردہ ٹھیک کرتی، پھر وہ آ کر اونٹ کو ایک طرف کرتے، اونٹ کے دوسری طرف سو جاتے. صبح اٹھتے، کجاوا رکھتے، پھر کہتے ام سلمہ سوار ہو جاؤ. خود ایک کونے میں ہو جاتے، درخت کی اوٹ میں ہو جاتے. جب اٹھ کے بیٹھ جاتی، اپنا پردہ گرا لیتی، پھر اونٹ کی نکیل پکڑ کر 7 دن 7 راتیں اس کو لے کر چلے. قبا کی بستی پہنچ کر کہنے لگے تیرا خاوند یہی ہے، ابھی آگے نہیں گیا، میں واپس جا رہا ہوں، السلام علیکم. تو صرف انسان ہونے کے ناطے بھی کچھ انسان سیکھتا اور سمجھتا ہے. ان کی فطرت، یہ فطرت کی پکار تھی، فطرت کی آواز تھی. دمشق کی لڑائی میں روم اس کیسر کی بیٹی قید میں آ گئی. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو پتا چلا یہ کیسر کی بیٹی ہے، تو انہیں گھوم کہ ہم اس کا احرام کیا، اور اس کے ساتھ کنیزیں خادمائیں سب کو ساتھ کیا، خود اپنا ایک فوجی دستہ ان کے ساتھ کیا، کہ جاؤ اس کو اس کے باپ سے ملا دو، ہم بادشاہوں کے ساتھ ان کے شایان شان سلوک کیا کرتے ہیں. اس کی بیٹی انطاکیہ پہنچی تو قیصر نے جب دیکھا کہ کس نے بھیجا، کہ مسلمانوں نے، تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہ جس قوم کے یہ اخلاق ہوں وہ پہاڑوں کو بھی ٹکر ماریں گے تو ہٹا دیں گے، اور ان قریب میرے اس تخت کے وہ مالک ہوں گے جس پر آج میں بیٹھا ہوا ہوں. وَسَيَمْلِكُونَ مَا تَحْتَ قَدْمَيَّ هَاتَيْنِ، جنس قوم کے یہ اخلاق ہوں ان قریب میرے تخت کے بھی مالک ہوں. اور 2 سال بھی نہیں لگے کہ وہاں پر اللہ نے پہنچا دی. تو بھائیو ہمارے سامنے تو روشن راستہ ہے. حضرت محمد صلی اللہ تبارک علیہ وسلم کی مبارک پاکیزہ زندگی کو لے کر چلنے والے ہوں. پھر قرآن جیسے آخرت کو قرآن بیان کرتا ہے، تو جس طرح 30ویں پارے میں آخرت آئی ہے، ایسی سارے قرآن میں ایسی آخرت نہیں آئی. عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ، شروع یہاں سے ہو رہی. عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ، یہ ایسے ہے اس کلام کا لہجہ جیسے کوئی بڑا بادشاہ ہیبت ناک طریقے سے کہہ رہا ہو کیا بک رہے ہو، کیا بکر. عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ، میں ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، اس میں جو لہجہ ہے وہ بتا رہا ہوں. کیا کہہ رہے ہو؟ آخرت کے بارے میں شک کر رہے ہو؟ الم نجعل الارض مهادا والجبال اوتادا وخلقناكم ازواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا. یوں لگ، تمہیں کس نے بنایا؟ زمین کس نے بچھائی؟ آسمان کس نے اٹھایا؟ جوڑا جوڑا کس نے بنایا؟ نیند کون لایا؟ دن کون لایا؟ رات کون لایا؟ کوئی نہیں، کوئی نہیں، اللہ ہی لے کر آیا. وہی اللہ موت کے بعد زندگی لائے گا. ان یوم الفصل کان میقاتا، اس طاقت کے ساتھ قیامت بیان ہوئی ہے نا. فاذا جاءت التامه الکبری، وہ ہنگامہ. فاذا جاءت الصاخه، وہ خوفناک چیخ. القارعه ما القارعه، وہ آواز. مل قارعہ، تمہیں پتہ وہ کیا ہے؟ وما ادراک ما القارعہ، تمہیں پتہ لگ بھی نہیں سکتا وہ کیا ہے، جو سنے گا اسے ہی پتہ چلے گا. هل اتاک حدیث الغاشیہ، تمہیں خبر ہے اس دن کی جو چھا جائے گا وہ کیا ہے؟ اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودۃ سئلت بأي ذنب قتلت واذا الصحف نشرت واذا السماء كشطت واذا الجحيم سعرت واذا الجنة أزلفت. پھر اگلی سورت، اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا
القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت. پھر اگلی سورت اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت واذنت لربها وحقت. پھر اس سے آگے هل اتاك حديث الغاشيه وجوه يومئذ خاشعه عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. جيب اتنا خوفناک انداز ہے. پھر اس سے آگے اور وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانا له الذکرا. پھر القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتكون الجبال کالعہن المنفوش اور اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها بان رب او حالها. یہ ایسے دھماکے ہیں, یہ ایسے دھماکے اور ہتھوڑے ہیں کہ ایک ایک آیت ایک ایک لفظ وہ ہتھوڑی کی طرح دماغ پر پڑتا ہے, سارے تانے بانے بکھر کے رہ جاتے ہیں. وہ کیا دن ہوگا جب سورج بے نور ہوگا, چاند ٹکڑے ٹکڑے ہوگا, آسمان جھول جائے گا اور ایسے فقیر کی جھلی بن جائے گا, تار تار ہو جائے گا, ستارے جھڑ جائیں گے, سمندروں میں آگ لگ جائے گی اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے, انسان پتنگوں پروانوں کی طرح ہواؤں میں اڑ جائیں گے. ایک صبح ہوگی جیسے ہوتا کرتی ہے, ایک شام ڈھلے گی جیسے ہوا کرتی ہے, ایک دن نقاب کشائی کرے گا جیسے روز کیا کرتا ہے, مائیں بچوں کو نہلائیں گی, لڑکے کالجوں کو جا رہے, حالی حل کو جا رہے, دکاندار دکانوں کو بھاگ رہے, منڈی والے منڈیوں کو بھاگ رہے اور تاجر اپنی تجارتوں کو جا رہے, کھیت والا اپنے کھیت میں پانی لگانے کو جا رہا اور مزدور اپنا جھاڑو لے کر گلیاں صاف کر رہا, مائیں اپنے مکھن کے پیڑے بنا کر ڈال رہی, کوئی روٹی پکا رہی, کوئی کھانا کھلا رہی, کوئی بچے کے منہ میں نوالا ڈال رہی, کوئی بچے کو نہلا رہی, کوئی کنگھی کر رہی, کوئی کپڑے پہنا رہی, کہیں باراتی اکٹھے ہیں اور مراسیوں کا انتظار ہے, کہیں ڈھول بج رہے ہیں اور دلہا کا انتظار ہے, کہیں بارات آ چکی ہے, ولیمے کی دیگیں کھڑکھڑا رہی ہیں, کہیں دکان بن چکی ہے, کل افتتاح ہے, کہیں مسند نشینی ہے, کہیں تخت نشینی ہے, کہیں الیکشن کی ہار جیت کے نغمے ہیں, کہیں وہ گجرے سجائے جا رہے, کہیں سہرے سجائے جا رہے, کہیں مسہریاں سجائے جا رہی, کہیں لین دین کیا جا رہا, کہیں بولیاں لگ رہی, سبزی منڈی میں فجر سے پہلے بولیاں شروع ہو جاتی ہیں, وہ بولیاں لگ رہی ہوں گی, کریٹ کھل رہے ہوں گے اور سودے تل رہے ہوں گے کہ ایک دم سورج اٹھ کے باہر آئے گا, پرندے بھی نکلے آ رہے, چڑیاں بھی آ رہی, کوے بھی آ رہے, طوطے بھی آ رہے, فاختہ بھی آ رہی, شیر کا چھار سے نکلا, سانپ اپنے بل سے نکلا, چونٹی اپنے بل سے نکلی اور فاختیں اپنے گھونسلے سے اڑی اور وہ کیا کہ سور اپنے پھٹ سے نکلا اور مچھلیاں اپنے موج میں تیر رہی, پھر رہی, گھوم رہی, آ رہی, جا رہی اور صبح صبح بلیاں کتے آ کے قصاب کے دکان پہ بیٹھے ہوئے چھیچڑوں کے انتظار میں ہیں. یہ سب کچھ ایسی صبح ہوگی جیسے ہوتی ہے, کل بھی ہوگی کہ اچانک خوفناک آواز آئے گی, فَإِذَا جَاءَتِ التَّامَّةُ الْكُبْرَى, ایک ایسا دھماکہ ہوگا کہ ماں کے ہاتھ سے لال گر جائیں گے, پیڑے گر جائیں گے, مکھن گر جائیں گے, نوالے گر جائیں گے, کنگھی گر جائے گی, تیل کی شیشیاں گر جائیں گی, دلہن کے گجرے ٹوٹ جائیں گے اور اس کے دولہا کے سہرے بکھر جائیں گے, چار پائیاں الٹی ہو جائیں گی, ڈھول ادھر جائیں گے, مراسی ادھر بانگیں گے, دودھ پیتے بچوں کو مائیں اٹھا کے یوں پھینکیں گے جیسے گند کو پھینکا جاتا ہے, پاؤں تلے بچے روندے جائیں گے, بوڑھے روندے جائیں گے اور مسندیں خالی رہ جائیں گی, مسند نشین بھاگ جائیں گے, تخت خالی رہ جائیں گے, تختوں والے بھاگ جائیں گے, اسمبلیاں ویران ہوں گی, کرسیوں کی دوڑ لگانے والے بھاگ رہے ہوں گے اور چولہے ٹھنڈے ہو رہے, پانی بے ہنگم جا رہا اور بہ رہا ہے اور جو تولنے والا ترازو ہے وہ یوں لٹکا پڑا اور تولنے والا یوں گرا پڑا اور کپڑا ناپنے والا گز ادھر گرا پڑا, کینچی ادھر گری پڑی اور پیسے دے کر پیسے گن کر دکاندار کو پیسے دینے والے کے نوٹ بکھر گئے, وجود ادھر پگھل گیا, نوٹ ادھر بکھر گئے, کوے حیران, طوطے حیران, پرندے حیران, سانپوں کی پھنکار بھول جائیں گی, شیر گرجنا دھاڑنا بھول جائیں گے, سانپ پھنکارنا بھول جائیں گے, عقاب اپنی اڑان بھول جائیں گے, مچھلیاں تیرنا بھول جائیں گی, کلیوں کو کھلنا بھول جائے گا, انسانوں کو مسکرانا بھول جائے گا, رشتے ناطے ٹوٹ جائیں گے, چیخ و پکار ہوگی, ہنگامہ ہوگا. فَإِذَا جَاءَتِ التَّامَّةُ الْكُبْرَى, التَّامَّةُ الْكُبْرَى, جب ہر ہر چیز شور مچانا شروع کر دے تو وہ اس بڑی آوازوں کے اجتماع کو کہتے ہیں التَّامَّة, جب کائنات ساری چیخ و پکار میں ہوگی تو اس وقت کیا حال ہوگا, کیا حال ہوگا اس وقت, یہ سب منظر آنکھوں کو اس سے نظر آ رہا ہوگا, جانور مر رہے، کھیت جل رہے، زمین پھٹ رہی، سمندروں میں آگ لگ جائے گی، آکسیجن ہائیڈروجن اپنی اصلی شکل میں آ جائیں گے، اور اس کو تھوڑی سی تیلی دکھائے گا میرا اللہ، اور ان کو یوں پھڑکا دے گا اور آگ لگا دے گا، پھر آنکھوں سے سورج کو پھٹتا دیکھ رہے، چاند کو پھٹتا دیکھ رہے، ستاروں کو گرتا دیکھ رہے، پھر ایک آواز آئے گی دھماکے کے ساتھ، زمین پھٹ جائے گی، 50 کلومیٹر تو نیچے آگ ہے، آگ کے لاوے ابلتے ہوئے باہر آئیں گے، پھر ایک خوفناک آواز آئے گی اور انسانوں کے کلیجے پھٹ جائیں گے، عمارتیں سجدے میں جا رہی ہیں، آج سب موجود، مرنے والوں پہ رونے والا کوئی نہیں ہے، ہر مرنے والے پہ کوئی رونے والا ہوتا، رونے والوں تو افسوس کرنے والا، آج مرنے والے ہیں رونے والا کوئی نہیں، آج مرنے والے ہیں اور افسوس کرنے والا کوئی نہیں، آج مردے ہیں کفن دینے والا کوئی نہیں، اور آج لاشیں پڑی ہیں قبر کھودنے والا کوئی نہیں، اگلی قبریں بھی اڑ جائیں گی، بکھر جائیں گی، ساری دنیا مر کے مٹی ہو جائے گی، پھر پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان کی مخلوق کو اللہ موت کی نیند سلا دے گا، فرشتے بھی آج دیکھ رہے ہیں کہ موت کسے کہتے ہیں، ہمیں مرتا دیکھتے ہیں، آج خود بھی مر رہے ہیں، آج انہیں بھی پتا چل رہا ہوگا کہ موت کیا بلا ہے، اور ساری دنیا کو موت کا پیالہ پلانے والا اسرائیل، اس پر بھی پیالہ موت کا گھومے گا، جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا عرش کے فرشتے مر جائیں، وہ گئے، اللہ تعالیٰ کہے گا جبریل مر جائے، میکائیل مر جائے، تو اللہ کا عرش کہے گا یا اللہ جبریل بچا لو، میکائیل بچا لو، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس وقت خاموش رہو، فقط قطبت الموت علی من کان تحت عرشی، میرے عرش کے نیچے سب کے لیے موت ہے، کوئی نہیں بچ سکتا، تو جبریل بھی مر گیا، میکائیل بھی مر گیا، اسرافیل بھی مر گیا، اوپر اللہ، نیچے ملک الموت، اللہ جاننے کے باوجود شان بے نیازی سے کہے گا کون باقی، کون باقی، جبریل ملک الموت کی ٹانگیں کانپ رہیں، کہے گا یا اللہ اوپر تو باقی، نیچے میں باقی، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے موت مر جا، تو بھی میری ایک مخلوق ہے، چکرا کے گرے گا، چیخ مارے گا، اگر اس وقت کائنات ہوتی تو پھٹ جاتی، تو پہلی پھٹی پڑی، جبریل، میکائیل، اسرائیل، اسرافیل، عرش، فرش کی مخلوق کو سب کو عدم میں دھکا دے دیا، سب کو موت کا کڑوا پیالہ پلا دیا، آج مریض بھی مر گئے اور ڈاکٹر بھی مر گئے، آج 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 وہ عیادت کرنے والے بھی مر گئے، تیماردار بھی مر گئے، آج سب اوندھے پڑے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ زمین آسمان کو جھٹکا دے کر کہے گا شریکن فلیاتے، کوئی میرا شریک ہے تو سامنے آؤ، پھر کہے گا من کان لی شریکن فلیاتے، کوئی میرا شریک ہے تو سامنے آؤ، پھر کہے گا انا الملک، میں بادشاہ ہوں، پھر دوسرا جھٹکا دے گا کہ انا القدوس السلام المومن، میں قدوس السلام المومن ہوں، پھر تیسرا جھٹکا دے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر، میں ہوں مہیمن عزیز جبار متکبر، پھر اللہ تعالیٰ کہے گا این الملوک، بادشاہ کہاں، این الجبارون، ظالم کہاں ہیں، این المتکبرون، تکبر کرنے والے کہاں ہیں، لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے، کوئی بھی نہیں جواب دینے والا، تو اللہ کہے گا للہ الواحد القہار، آج اکیلے اللہ کی بادشاہی، میرے بھائیو یہ دن آنے والا ہے، اس کو 30ویں پارے نے بڑے خوبصورت انداز میں اور بڑے ہیبتناک انداز میں بیان کیا ہے، جتنا دوزخ اس میں بیان ہوئی ہے پورے قرآن میں ایسی نہیں بیان ہوئی، جیسی جنت 30ویں پارے میں بیان ہوئی ایسی جنت قرآن میں بیان نہیں ہوئی، جیسی توحید بیان ہوئی ایسی توحید بیان نہیں ہوئی، جیسی رسالت بیان ہوئی ایسی رسالت بیان نہیں ہوئی، دوزخ والوں کے لیے سب سے خوفناک آیت ہے قرآن کی، وہ ہے فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، یہ عذاب چکھو یہ ہمیشہ بڑھتا رہے گا، یہ سب سے خوفناک آیت ہے دوزخ والوں کے لیے، اور یہ 30ویں پارے کی پہلی صورت میں ہے، عذاب بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا، ابھی نومبر کا مہینہ آدھا گزر چکا لیکن آپ مجھے بھی پسینہ آ رہا ہے، آپ بھی گھٹن محسوس کر رہے ہیں، تو وہ آگ کیا ہوگی بھائیو جس سے نکال کر اگر کسی آدمی کو دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے تو ایک پہلو پر 300 سال سوتا رہے گا، دوزخ کی آگ سے دنیا کی آگ میں ڈال دو، ایک پہلو پہ 3 صدی سوتا رہے گا، اس کو ہوش نہیں آئے گا، انہا لغا، بھڑکتی ہوئی، نزاعت للشوا، کھال کھینچتی ہوئی، اور وہ ایسی بلا ہے، فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، آج اللہ جیسا عذاب کوئی نہ دیکھے، شلواریں آگ کی، کرتے آگ کے، ٹوپیاں آگ کی، دوپٹے آگ کے، جن کے پورے جسم پر آگ کا لباس ڈال دیا جائے، اِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَا، پھر یہ بھی وہ صورت آخر میں آ رہی ہوں مزہ، اس میں اِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَا، یہ تعبیر بھی بڑی خوفناک ہے، مقصدہ کو میں سمجھا پریشر کوکر سے، اس آیت کو
میں تفسیر سے اتنا نہیں سمجھا. ایک دن پریشر کوکر کو دیکھ کے خیال ہے او ہو 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 یہ ہے مقصدہ. موٹی آگ کی تہ نیچے اتنی اوپر اتنی دائیں بائیں, اور اس کا ڈھکن اتار کر اس کے اندر مرد و عورتوں کو پھینک دیا جائے گا, اوپر سے بند کر دیا جائے گا. اس کے اندر وہ پگھل جائیں گے, پھر جڑ جائیں گے, پھر پگھل جائیں گے, پھر بن جائیں گے. ان کی چیخ و پکار کو سننے والا کوئی نہ ہوگا. وہ کہیں گے اے موت تو کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ کہے گا لا تدع اليوم ثبورا واحدا, ایک نہیں کروڑوں دفعہ موت پکارو پھر بھی موت نہیں آئے گی. بڑا خوفناک انداز ہے. پھر جیسے اللہ نے جنت کو بیان کیا ہے تو ایسی جنت بھی کہیں نہیں بیان, اگرچہ جنت براہ راست ایسے نہیں بیان ہو رہے, لیکن اس میں ایک آیت آئی ہے پورے قرآن میں ایسی آیت نہیں ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ, سارے قرآن میں لگا تھا جنت کی دوڑ لگاؤ. سارعوا الی مغفرۃ من ربکم و جنت, یا مغفرۃ من ربکم, من کے لفظ کے ساتھ اللہ نے فصل کیا ہے اپنے رب کی بخشش کا اور جنت. جنت کیا ہے پر اس کو بیان کیا ہے, نہر دودھ شہد یہ ہو. لیکن یہ جو اللہ بیان کر رہا ہے سبحان اللہ, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک, الی ربک کے سارے قرآن میں اور کہیں نہیں آیا. ارجعی الی ربک, آ جا اپنے رب کی گود میں آ جا. جو جنت کا سب سے عالی مقام ہے وہ ہے اللہ. اللہ اللہ کا دیدار ایک ایسی لذت ہے, جب اللہ تعالیٰ نقاب کشائی فرمائیں گے تو جنت والوں کو اپنا آپ بھی بھول جائے گا. جنت تو پھر دوسری چیز ہے, جنت بھی بھول جائے گا اپنا آپ بھی, بس ایسا اللہ کو دیکھ رہے دیکھ رہے دیکھ رہے. آپ خود اندازہ لگائیں, یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر عورتوں نے ہاتھ کاٹے, ان کو پتہ نہیں چلا. تو یوسف تو مخلوق ہیں, یوسف کو بنانے والا کیسا حسین ہوگا. اللہ نے ہمارے نبی کو جو حسن دیا تھا وہ یوسف علیہ السلام سے بھی اوپر درجے کا تھا, کہ ہمارے نبی وسیم و قصیم تھے. وسیم اس کو کہتے ہیں جس کو جتنا دیکھو اس کا حسن پہلے سے زیادہ ہو جائے, اور قصیم اس کو کہتے ہیں جس کو جدھر سے دیکھو ادھر سے حسین نظر آئے. تو ہمارے نبی کے بارے میں تھا وسیم قصیم لم تعبه فجلا لم تجری به سقلا, نہ ایسے موٹے تھے کہ برے نظر آئے, نہ ایسے کمزور تھے کہ بے روب نظر آئے. اور ابلج الوجہ, چمکتا چہرہ تھا, مشرب اللون, یہ گال گلابی تھے, اقن العرنین, ناک یہاں سے کچھ بلند تھا آگے سے باریک تھا, مفلج الاسنان, دانت میں چار دانتوں میں خلا تھا, براق الثنایا, مسکراتے تھے تو دانتوں سے نور نکل کے باہر نظر آتا تھا, ولیع الفم, ہونٹ ایسے تھے جیسے کسی نے گھڑ کے تراش کے بنائے ہوئے ہوں, اور ادعج العینین, آنکھ ایسی تھی کہ ہرن سے تشبیہ دینا حضور کی توہین ہے. آنکھ ایسی تھی کہ ہرن کو تشبیہ دی جا سکتی حضور کی آنکھوں سے, اللہ کے نبی کو کسی سے بھی تشبیہ نہیں دی جا سکتی. کہ حضور کی آنکھیں ایسی تھیں جیسے ہرن کی, تو یہ ہم اپنے نبی کی توہین کر دی. ادعج العینین, خوبصورت موٹی آنکھ, پتلی, انتہائی سیاہ اشکل, پھر لمبی, موٹی بھی لمبی بھی, پھر لمبائی کے ساتھ سفیدی میں سرخ ڈورے, پھر احور, سفیدی انتہائی سوئے, پھر اکحل, پھر سرمنی, پھر انجل, روشن چمکدار چمکتی ہوئی آنکھ, پھر اہدبل فی اشفارہی وطف, یہ آپ کی پلکیں بڑی لمبی تھی, جو مصنوعی پلکیں لگائی جاتی آپ کی پلکیں خود ہی لمبی تھی, اور ازج الحواجب, ان بھموں کو گول بنایا جاتا ہے, گول بال اکھاڑ کے اور پینسلیں لگا کے ہمارے نبی کی بھویں خود بخود گول تھیں, لمبی تھیں, کمان کی طرح, قوس کی طرح مڑی ہوئی تھیں. من غیر قرنن, جہاں بھویں آ کے ملتی ہیں وہاں بال کوئی نہیں تھے, بلکہ وہاں ایک رگ, جب آپ غصے میں ہوتے تھے وہ رگ ابھر آتی تھی, وہ اس بات کی نشانی تھی کہ اللہ کے نبی غصے میں بیٹھ رہے. تو آپ کو اللہ نے ایسا حسن بخشا تھا کہ جو دیکھنے سے کم نہیں اٹھتا تھا, بڑھتا جاتا تھا, بڑھتا. وسیم, جب دیکھا پہلے سے, جب دیکھا پہلے سے زیادہ. جابر ابن سمرہ فرماتے ہیں چودھویں کا چاند آسمان پہ تھا اور حضور مسجد کے صحن میں تھے, اور آپ نے سرخ دھاری دار چادر اڑی ہوئی تھی, میں کبھی چاند کو دیکھتا کبھی آپ کو دیکھتا, تو آپ مجھے چاند سے زیادہ حسین نظر آ رہے. تو یہ تو حبیب اللہ ہے, تو اللہ کیسا ہوگا؟ اگر حبیب اللہ کا حسن ہے تو اللہ کا حسن کیسا ہوتا؟ اسے ہم عائشہ فرمایا کرتی تھی, حضرت عائشہ, کہ مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ہاتھ کاٹے, میرے محبوب کو دیکھتی تو سینے چیر کے بیٹھ جاتے. تو جب سب سے بڑی چیز اللہ ہے, تو اس صورت میں اللہ کہہ رہا ہے اس آیت میں, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی, ارجعی, اے پاک روح, اے نیک روح, لوٹ آ. کہاں؟
الى رب کے اپنے رب کی گود میں آ جا. کیسے آ جا؟ راضیہ, تو اللہ پہ راضی, مرضیہ, اللہ تجھ پہ راضی. یہ جملہ پورے قرآن میں کہیں نہیں آیا. یہ آیت میرے سامنے یوں ایک تصور پیش کرتی ہے جیسے ایک ماں باہیں پھیلائے ہوئے اپنے معصوم بچے کو پیار سے جب پکارتی ہے, آجا میرا لال, آجا میرا جگر, آجا میرا بچہ, آجا میری بیٹی, آجا میری گڑیا, تو وہ بچی بچہ معصوم قدم اٹھاتا ہوا ماں کی طرف جو لپکتا ہے اور ماں اس سے پہلے اس کی طرف لپکتی ہے. یہ جو منظر کبھی ہم اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں وہ منظر اس آیت میں زندہ ہے. جیسے اللہ کی رحمت کی بائیں کھلی ہوئی ہیں, آجا آجا, ارجعی. ارجعی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آنا نہیں ہوتا, لوٹ کے آ. اور لوٹ کے آنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ آدمی کسی جگہ سے جاتا ہے, پھر جب اس واپس آتا ہے اپنی جگہ پر تو کہتا ہے لوٹ آؤ, لوٹ آؤ. لوٹ آنے میں مطلب یہ چھپا ہوا ہے کہ جہاں گئے ہو وہ تمہاری جگہ نہیں, ادھر آؤ جو تمہاری جگہ. فیصل آباد سے لاہور گئے, وہ آگئے آگئے, یہ تو محاورہ ہے نا, ورنہ یہاں یہ پوچھنا چاہیے وہ لوٹ آئے؟ لاہور گئے تھے, لوٹ آئے؟ ہاں جی لوٹ آئے. تو ارجعی کا مطلب یہ ہے, اللہ کہہ رہا میرا بندہ, میری بندی, مجھ سے جدا ہو کے تو گیا تھا فیصل آباد چند دن گزارنے, اب لوٹ آؤ. ارجعی, لوٹ آؤ, گھر آؤ, آ جاؤ. الی ربک, 11 سال کی عمر تھی نا تو مجھے لاہور بھیج دیا پڑھنے کے لیے, تو دل تو لگتا نہیں تھا, تو چھٹیوں کا انتظار رہتا, کب چھٹی ہوگی, کب چھٹی ہوگی. اس دن ساری رات خوشی سے نیند نہیں آتی تھی, صبح گھر جانا, پہلی گاڑی ہمارے یہاں سے چلتی تھی لاہور سے ادھر ملتان کی طرف غزالہ ایکسپریس, تو اسی کے خواب دیکھ دیکھ کے سونے کی کوشش کرتے نیند بھی اڑ جاتی. صبح گھر جا رہا ہے, صبح گھر جا رہا ہے, صبح گھر جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہی منظر پیش کر رہا ہے, لوٹ آؤ, لوٹ آؤ, مجھ سے جدا ہو کر گئے تھے, بس بہت ہو گیا, اب آ جاؤ. جب آپ کے جانے کا وقت آئے تو جبریل آئے, یا رسول اللہ ملک الموت باہر کھڑے ہیں, اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں. آپ نے کہا آ جائے, وہ آ گئے. کہا یا رسول اللہ, اللہ نے جب سے میرے ذمہ موت کا کام لگایا ہے یہ پہلا موقع ہے کہ اللہ نے پوچھا ہے. اللہ نے فرمایا کہ پوچھ لینا, آنا چاہیں تو لے آنا اور رہنا چاہیں تو واپس آ جانا. تو آپ جیسے آپ فرمائیں گے میں ویسے کروں گا, اگر آپ فرمائیں گے چلنا ہے تو میں آپ کی روح قبض کروں گا, اور آپ فرمائیں گے نہیں مجھے رہنا تو میں واپس چلا جاؤں گا. یہ اللہ نے صرف آپ کو دیا اختیار, نہ پہلے دیا نہ آئندہ دے گا. تو آپ نے کہا اگر میں کہوں تو میری جان بھی نکالو گے؟ کہاں جی آپ کی بھی نکالوں گا. تو آپ نے جبریل کو دیکھا, تیری کیا رائے ہے؟ ان کا یا رسول اللہ, اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتا. لوٹ آؤ, ارجعی, ارجعی, لوٹ آؤ, یا رسول اللہ, اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتا. تو یہ بندہ اللہ کو راضی کر لیتا, تو بندی اللہ کو راضی کر لیتی, بس پھر اللہ کہتا ارجعی, آ جا. یہ تعبیر پورے قرآن میں کہیں کہ اللہ کہہ رہا میرے پاس آ جا. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. جنت کو بعد میں بیان کیا, یہاں اپنے آپ کو پہلے بیان کیا, آ جاؤ, آ جاؤ. سبحان, میں آپ کو کیسے بتاؤں کس آیت کے مٹھاس کو؟ کوئی دنیا کی چیز نہیں جو ترجمہ, اس زبان نہیں جو ترجمہ کرے. جو ماں جب کہتے ہیں نا میرا لال, تو میں اس کا آپ نے سنا, آپ نے آگے ترجمہ کرنے کے لیے ترجمہ تو کر دیا ہوگا, لیکن وہ جو ماں کے لہجے کی مٹھاس ہے اس کا کوئی ترجمہ ہو سکتا؟ میں جب آگے کہوں گا تو میرا تو بچہ نہیں نا, میں تو خالی ترجمہ کروں گا. ہم بیان کرتے ہیں نا رائمنڈ میں, جب ترجمہ کرتے ہیں تو اردو میں بیان ہوتا ہے, ہم ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں. ترجمہ کرنے والا جو ہوتا ہے وہ بیان کرنے والے کے جذبات کی تو ترجمہ نہیں کر نہیں سکتا, بیان کرنے والا تو پورے جذبات میں ہوتا ہے. ہم اپنا ٹھنڈے ٹھنڈے اس کا ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کوئی لفظ ضائع نہ ہو جائے, 2 گھنٹے ترجمہ کرنا ہے, ساتھ ساتھ کرنا ہے, ہمارا جذبہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. تو ایسے میرے بھائیو, جو ماں کے لہجے کی جو مٹھاس ہوتی ہے اس کا ترجمہ کوئی نہیں. تو اس لہجے, اس آیت میں جو مٹھاس ہے, ارجعی الی ربک, آ جا, آ جا, آ جا, اپنے رب کی گود میں آ جا, اس مٹھاس کا ترجمہ کوئی نہیں. جس کو اللہ یہ مقام دے دیتا ہے وہ ویسے ہی محسوس کر لیتا ہے کہ اللہ کے تعلق میں کیا لذت ہے, کیا مٹھاس ہے. ہم نے تو خالی مٹھائی کی لذت کو چکھا, کبھی اللہ کے تعلق میں مٹھاس کا آ جاتا نا مزہ, راتوں کے رنگ بدل جاتے, پھر دن کے کام بدل جاتے. ہماری تو بدقسمت یہ ہے کہ ہم نے اس لائن کی کسی مٹھاس کو نہ چکھا ہے نہ دیکھا. تو میرے عزیزو, صرف ڈاکٹر بننا ہی زندگی کا کام نہیں ہے. پہلے مسلمان بنو پھر ڈاکٹر بنو, پہلے محمدی بنو پھر سرجن بنو. محمدی بنے نہیں سرجن بن گئے, کیا کمایا؟ محمدی بنے نہیں فزیشن بن گئے, کیا کمایا؟ چند کوڑیاں, چند سکے, اور پھر وہ بھی چھوڑ چھاڑ کے جا کے خود شہر خاموشا میں جا کے پڑ گئے, مٹی کی چادر اوڑھ کے سو گئے, کچھ بھی ساتھ میں لے گئے. تو پہلا فریضہ ہے, یا اللہ تو مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ اور یہ چاہت اللہ کے نبی کی زندگی ہے, وہ زندگی کو سیکھنے کا. بھائیو ایک پورا نظام ہے, آپ ڈاکٹر بننا سیکھ ہی رہے ہیں, پھر آدمی موت تک سیکھتا ہے, مرتے دم تک سیکھتا ہے. تو ایسی بھائی مسلمان بننا بھی سیکھنا ہے. یہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی مبارک تعلیمات ہیں جن کو سیکھنے کے لیے تبلیغ کا کام ہے. پھر قرآن, سارے قرآن کا خلاصہ ایک سورت ہے, وہ بھی اسی سپارے میں ہے. امام شافعی فرماتے ہیں اگر قرآن نہ ہوتا یہ ایک سورت ہوتی تو عمل کرنے والوں کے لیے کافی تھا. والعصر ان الانسان لفی خسر, قسم ہے زمانے کی سارا جہان ہلاک ہو گیا. یہ خبر ایک دم سنائی گئی, حادثہ ہو گیا, سارے مر گئے, اور کوئی بچا بھی ہے؟ کوئی بچا بھی ہے؟ ہاں ہاں یہ ہے, ان الانسان لفی خسر, ساری دنیا کے مرد عورت ڈوب گئے. لفی خسر, لفظ فی کے ساتھ یہاں ناکامی کو سمندر بتایا گیا ہے اور انسانوں کو اس میں ڈوبتا دکھایا گیا ہے کہ کشتی, انسانیت کی کشتی ناکامی کے سمندر میں ڈوب گئی, غرق ہو گئی. تو کہنے والا کہتا کوئی بچا بھی صحیح بھائی, وہ کوئی بچ بھی گیا؟ کہا ہاں ہاں بچ گئے, بچ گئے, کچھ بچ گئے. کون سے؟ کہ جنہوں نے چار کام کر لیے وہ بچ گئے, وہ اس سمندر میں ڈوب گئے, ہلاکت اور ناکامی کے سمندر سے پار نکل گئے. وہ کون ہیں چار؟ الا الذین آمنوا, ایمان کی شرط لگاتے ہی سارے کافر نکل گئے, کافر ڈوب گئے, ہمیشہ ڈوب گئے. وعملوا الصالحات, دوسری شرط ایمان لائے, دوسری شرط کیا؟ اچھے عمل کیے. یہ شرط لگانے سے ایمان والے خطرے میں پڑ گئے. وتواصوا بالحق, تیسری شرط کیا ہے؟ پھر جنہوں نے حق کی تبلیغ کی اور دعوت, یہ شرط لگانے سے عمل والے خطرے میں پڑ گئے. وتواصوا بالصبر, جنہوں نے صبر کی تلقین کی, یہ شرط لگانے سے پہلی تین شرطوں والے خطرے میں پڑ گئے. اس آیت کا آسان سا مفہوم یوں ہے کہ آپ نے چار پیپر کمپلسری ہیں, جو آپ کے کو کمپلسری ہوتے ہوں گے نا, جس کو پاس کیے بغیر آگے نہیں جا سکتے. چار پیپر لازمی ہیں, ایمان کا, عمل کا, تبلیغ کا, صبر کا. اگر ایک بھی نہیں حل کیا تو ٹوٹل زیرو لے کے چلا گیا, اس کی کامیابی کی کوئی شکل کوئی نہیں باقی. اب ایک حل کر لیا, ایمان, ایمان کا پیپر حل کر لیا, تو یوں سمجھو کہ اس کو 25% نمبر مل گئے, 75% ناکام ہے. یہ 25% کامیاب ہوا ہے, یہ کبھی نہ کبھی دوزخ سے نکل جائے گا, دوزخ سے نکل جائے گا. دوزخ کا ایک, دوزخ میں 7 حصے ہیں. سب سے اوپر جہنم ہے, اس کے نیچے حطمہ, اس کے نیچے لدا, اس سے نیچے سعیر, اس سے نیچے سقر, اس کے نیچے جحیم, سب سے نیچے حاویہ ہے. تو حاویہ میں منافق ہیں, جحیم میں مشرک ہیں, سقر میں مجوس ہیں, اور سعیر میں صابئین ہیں, یہ ہندو مت ٹائپ کے جو مذاہب ہیں, اور لدا میں یہودی ہیں, اور حطمہ میں عیسائی ہیں, اور جہنم میں مسلمان ہیں. کون سے مسلمان؟ جو کبیرہ گناہ کرتے مر گئے, نماز پڑھتے پڑھتے, نماز چھوڑتے ہوئے مر گئے, روزہ چھوڑتے ہوئے مر گئے, جھوٹ بولتے مر گئے, ماں باپ کی نافرمانی کرتے مر گئے, بددیانتی کرتے مر گئے, سود کھاتے مر گئے, بدکاری کرتے مر گئے, گانے سنتے, موسیقی کے پروگرام کرتے کرتے مر گئے, دھوکہ دیتے دیتے مر گئے, ظلم کرتے کرتے مر گئے, جوا کھیلتے کھیلتے مر گئے. یہ جتنے بھی کبیرہ گناہ کرتے, جو پہلا دوزخی قابیل ہے مسلمانوں کا, پہلا دوزخی قابیل جس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا. اور آخری ہے جوہینہ, جوہینہ جو اس امت میں سے ہوگا عرب, جوہینہ. تو پہلا دوزخی, آخری دوزخی, اہل ایمان, اہل ایمان. اگر قابیل کا خاتمہ ایمان پہ ہوا تھا تو وہ پہلا دوزخی ہوگا اور آخری جوہینہ ہوگا. یہ وہ لوگ ہیں جو کبیرہ گناہ کرتے کرتے مر گئے اور توبہ نہ کی. توبہ سے تو کفر بھی معاف ہو جاتا ہے, چیز ہے کہ کبیرہ گناہ, کفر معاف ہو جاتا ہے.
تو کبیرہ گناہ کرتے کرتے اگر کوئی مر جاتا ہے جہنم. پھر ختم, یہ جو نیچے 6 درجے ہیں یہ تو سینٹرل جیل ہیں, اس میں جانے والا کبھی نہیں نکل سکتا. پھر بتا جو جہنم ہے یہ حوالات کی طرح ہے, اس میں جانے کے بعد لوگ نکالے جائیں گے. تو ایمان کی شرط لگانے سے یہ تو ہوا, اگر ایمان آ گیا تو ہمیشہ کی دوزخ نہیں لیکن جہنم ضرور ہے. وَعَمِلُ الصَّالِحَاتِ, عمل الصالحات کے شرط لگانے سے کیا ہوا, 50 نمبر مل گئے, 50% اب دوزخ میں نہیں جائے گا جنت میں جائے گا. لیکن ہائی فرسٹ ڈویژن اور وظیفے لینا اور اخباروں میں چھپ جانا یہ قصہ نہیں, بس وہ مرا مرا پاس ہو گیا, پاس ہو گیا دوزخ میں نہیں جاتا. 33 نمبر مل گئے, فیل کا فیل کی لعنت سے بچ گیا. تو یہ ایمان اور عمل الصالحات سے یہ فیل ہونے سے بچ گیا, جنت کا حقدار بن گیا. ہاں عالی شان درجات پر جانے کے لیے تو پھر جان لگانی پڑتی, تھکنا پڑتا ہے نا. تو یہ پریکٹس میں ڈاکٹر کتنے تھکتے ہیں, کوئی چھوڑتے ہیں کیونکہ ادھر پیسے آ رہے ہیں. میں ابھی چلے میں تھا تو ہماری واپسی تھی مظفر گڑھ سے, تو میرا گاؤں راستے میں آتا ہے. تو ایک رات ہم گاؤں ٹھہر گئے, قدرتی میرا بھائی بھی آئے ہوا تھا. تو ہم ایک ہفتے میں قرآن سنتے ہیں ہر سال, چونکہ میرا چلا ہوتا ہے رمضان میں تو ہم سفر کرتے ہیں, تو ایک ہفتے میں ہم قرآن سن لیتے ہیں. تو اس دن ہمارا ختم تھا, 2 سپارے سننے تھے. تو وہ مسجد میں گاؤں والوں سے میں نے کہا بھی آج آپ سب لوگ ہمارے ہی ختم میں شریک ہو جاؤ, آج ہم 2 سپارے پڑھیں. تو میرا بھائی کہنے لگا اسد فرض پڑھ کے جانے ہیں. میں نے کہا اینجیوگرافی کرتے ہو تو سارا دن کھڑے رہتے ہو, اور 2 سپارے میں تو مشکل سے 1 گھنٹہ لگے گا. تو کہنے لگا اتنے پیسے بھی تھا ان دن. یوں کر اتنے پیسے بھی تھا پھر ہم دن. تو جو اتنے پیسے ہیں نا وہ پھر ان کو مشین بنا دیتے ہیں, وہ گھومتے رہتے ہیں. اور ادھر اتنا اجر ہے, تراوی کے 1 سجدے پہ 1500 نیکی لکھی جاتی. اگر ڈاکٹروں کو پتا ہو تو تراوی کے وقت میں کوئی پریکٹس کرے پھر. 1 سجدے پہ 1500 نیکی, اور 1 سجدے پر 1 گھر جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے.
ہاؤس مولانا طارق جمیل صاحب کے تمام نئے اور پرانے بیانات کی کیسٹس اور کاپی کی ریکارڈنگ کے لیے ہمارے ہاں تشریف لائیں. ہمارا پتہ یہ ہے, پیپلز کالونی نمبر 2, نزد دارالعلوم, نزد محمدی چوک پر تشریف لائیں. ہمارا فون نمبر یہ ہے 711339, اور ہر جمعرات جمعہ کے بیان حاصل کرنے کے لیے بلال مسجد کے نزدیک محمدی کیسٹ ہاؤس کے اسٹال پر تشریف لائیں.
پانچ سو سال گھوڑا دوڑے, تو جس کے اندر یہ یقین ہوگا وہ تراوی کے وقت میں دکان بند کرے گا, کلینک بند کرے گا, دفتر بند کرے گا. بھائی سارا سال تمہیں دیکھتے ہیں, یہ وقت ہم اپنے اللہ کو دینے دو. تو عامل الصالحات, اس میں تھکنا پڑتا ہے, کھپنا پڑتا ہے. آدھے نمبر مل گئے, کام بن گیا, باقی آدھے بھاگ. وتواصوا بالحق, یہ تیسری شرط ہے, لازمی پیپر ہے کہ حق کی تبلیغ, یہ ہمارے اوپر لازمی تھا. پہلو کے لیے یہ لازمی نہیں تھا, اختیاری تھا. ہم پر لازمی ہے چونکہ ہم آخری نبی کی آخری امت ہیں. ہمارے نبی کے بعد نبی کوئی نہیں ہے, ہم آخری ہیں. تو اللہ نے ہم پر اس کو فرض قرار دے دیا. جب فرائض مٹیں تو تبلیغ فرض ہو جاتی ہے, جب واجب مٹیں تو تبلیغ واجب ہوتی ہے, سنتیں مٹیں تو تبلیغ سنت ہوتی ہے, مستحب مٹیں تو تبلیغ مستحب ہوتی ہے, نوافل مٹیں تو تبلیغ نفل ہوتی ہے. فرض مٹ رہے ہوں تو تبلیغ کا کام فرض ہو جاتا ہے. اور جب فرائض مٹے ہیں, اب کالج کے کتنے لڑکے ہیں جو 5 وقت نماز پڑھتے ہیں, کتنی لڑکیاں جو 5 وقت نماز پڑھتے ہیں, کتنی لڑکیاں جو پردہ کرتے ہیں, کتنے ڈاکٹر ہیں جو 5 وقت نماز پڑھتے ہیں, کتنے فیصل آباد کے بازار کے لوگ ہیں جو 5 وقت نماز پڑھتے ہیں. صرف ایک فرض کی بات بتا رہا ہوں. کتنے ہیں جو ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں, ماں باپ کے آگے اف نہیں کرتے. اللہ کے نبی سے جبریل نے پوچھا تھا, یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کہا اللہ ہی جانے کب آئے گی. کہا کوئی نشانی تو بتا دیں. تو آپ نے ارشاد فرمایا, جب تم دیکھو کہ اولادیں ماؤں سے نوکروں جیسا سلوک کریں تو سمجھنا قیامت آ رہی ہے.
جب اولادیں ماؤں سے نوکروں جیسا سلوک کریں تو سمجھنا کہ قیامت آ رہی ہے. تو کتنے ہیں جو اپنے ماں باپ کو خوش کرتے ہیں, اپنے ماں باپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک بنتے ہیں. تو جب فرائض مٹیں تو تبلیغ فرض ہو جاتا ہے. وتواصوا بالحق. دیکھو بھائی, وہ بازے پیپر کو لازمی ہوتے ہیں, اس میں ہر ایک کو پاس ہونا ضروری ہے. اور یہ سارے ڈاکٹر کہتے ہیں ہم تو خدمت خلق کر رہے ہیں, مریضوں کو دیکھ رہے ہیں. بے شک بے شک اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں, میرا بندہ قیامت کے دن اللہ ایک آدمی سے کہے گا, میرے بندے میں بیمار تھا, تو نے میرا حال ہی نہ پوچھا. وہ کہیں گے یا اللہ تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرا فلاں بندہ جو بیمار تھا تو اس کا حال پوچھتا تو ایسا تھا جیسے تو نے میرا حال پوچھا. تو خالی حال پوچھنے پر اتنا بڑا مقام ہے, علاج کرنے پہ کتنا بڑا مقام ہوگا. لیکن بھائی ڈاکٹر صاحب روٹی کھانے کے لیے وقت نکالتے کہ نہیں, اور سونے کے لیے بھی وقت نکالتے. جب وہ کام اوور ہو جائے تو تھک جائے, بس بھائی اب میں زیادہ نہیں دیکھ سکتا ہوں. میں ایک دفعہ ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا تو کلینک سے اٹھ گئے, میں راون سے گیا تھا, میں نے کہا جی میں بڑی دور سے آیا ہوں, مجھے ابھی دیکھ لیں گا بیٹا, اب اگر میں نسخہ لکھوں گا تو الٹا لکھ دوں گا, میں اتنا تھک چکا ہوں, اب اگر میں کچھ لکھوں گا تو الٹا لکھوں گا, تو کل آ جانا, ابھی میرا دماغ تھک چکا ہے. تو مجھے ان کی بات فوراً سمجھ میں آئے گی. میں نے کہا بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں, مریضوں کو دیکھ دیکھ آخر تو آدمی تھک جاتا ہے. تو میں نے کہا یہ صحیح فرما رہے ہیں. تو میں پھر واپس چلا گیا, پھر میں اگلے دن آیا. تو جس طرح میرے بھائیوں ہم اپنی ضروریات کے لیے وقت نکالتے ہیں, یہ ہم آخری نبی کی آخری امتیں, امت کے ہر طبقے پر فرض ہے اس کے لیے وقت نکالنا. چونکہ آپ کو پیٹ کے درد کا مریض آیا بھاگا ہوا ہے, میں مجھے گردے کا درد ہوا, مردان میں ہماری جماعت تڑپ تڑپ تھا, مجھے تو کبھی ہوا نہیں. خیر ہسپتال میں لے گئے, انہوں نے ٹیکا لگایا, مجھے نیند آ گئی, پھر اللہ کا کرنا وہ پتھری اپنے آپ ہی نکل گئی. تو وہ جو انہوں نے وہ ٹیکا لگایا, مجھے نیند آئی, میں دل سے دعا نکلی. ایک تو یہ درد, یہ تو نظر آ گیا, لیکن ایک کو مرض لگا ہوا ہے نافرمانی کا, ایک کو مرض لگا ہوا ہے کبیرہ گناہوں کا, نماز نہیں پڑھتا, ایک کی نظر بے حیا ہے, اس کی نظر کسی لڑکی کو دیکھ کے نیچے ہی نہیں جاتی, ایک کے کانوں کے پرزے ڈھیلے ہو چکے ہیں, وہ سارا دن گانے سنتا رہتا ہے, ایک ماں باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے غراتا رہتا ہے, ایک ناپ تول میں کمی کر رہا ہے, اور ایک رشوت لے لے کے گھر بھر رہا ہے. یہ ساری وہ بیماریاں ہیں جن کا علاج بھی فرض ہے, اگر ان کا علاج نہ ہو تو برباد ہو جائیں گی. اللہ کے نبی کا ارشاد ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر میں کسی بندے کو بیمار کر دوں, پھر اس کو صحت نہ دوں اور موت دے دوں, تو پھر قیامت کے دن اس کا حساب نہیں لوں گا, مجھے شرم آئے گی کہ دنیا میں بھی بیمار کیا, آج بھی حساب لوں, چلو چلو معاف کرو. لیکن جو ایمان کا مریض ہے بنا ہوا ہے, نماز نہیں پڑھتا, روزہ نہیں رکھتا, زکات نہیں دیتا, جھوٹ بولتا ہے, گالیاں بکتا ہے, برا بھلا کرتا ہے, اگر اس کا علاج نہ ہوا تو یہ تو بےچارا برباد ہو جائے گا. تو میرے عزیزو, اس کے لیے وقت نکالنا آج کے زمانے میں فرض ہو چکا ہے, فرض مٹ چکے ہیں, ان کا زندہ کرنا فرض ہے. وتواصوا بالحق, یہ تیسرا پیپر ہے. تو آپ کو 75 نمبر مل گئے, اب ایک پیپر باقی رہے, وہ تواصوا بالصبر ہے, کہ ان ساری گھاٹیوں کو طے کرنا پڑے گا صبر کے ساتھ. چونکہ ہر قدم پہ خواہشات بھی ٹکراتی ہیں, جذبات بھی ٹکراتے ہیں, ضروریات بھی ٹکراتی ہیں, تو ان کو ٹکرانا, ان کو چھوڑنا, ان پر صبر کرنا, یہ چار کام جو کر لے گا تو وہ پورا پورا کامیاب ہو کر اللہ کے دربار میں پہنچے گا. تو زندگی کے تمام شعبوں کو اسلام کے تابع کر کے چل. ایک جگہ ہم نے بیان کیا تو ایک بڑا تاجر بیٹھا تھا, تو وہ ایسے ایسے کر رہا ہے, ایسے ایسے. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا یہ سارا دماغ دنیا کمانے میں لگ گیا, اب سوچ رہے ہیں کہ اللہ کو کیسے راضی کریں. یہ نہیں, یہ جو شیخوپورے میں کے راستے میں مل ایک وہ آتی ہے بہت بڑی, داؤد ہرکولیس, اس کا مالک کسی کوئی اس کو لے کر آیا تھا. تو وہ میں نے جب تھوڑی بات کی تو وہ بعد میں ایسے ایسے کر رہا ہے, ایسے ایسے. میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا یہ سارا دماغ دنیا کمانے میں لگ گیا, اب سوچ رہے ہیں اللہ کو کیسے راضی کریں. تو میرے عزیزو, اپنی زندگی کے اس شعبے کو آپ کو اللہ نے بڑا مقدس پیشہ دیا ہے, بہت مقدس پیشہ دیا ہے, آپ اس کے ذریعے سے بہت بڑی جنت بنا سکتے ہیں. کیونکہ جو درد مندوں کی دعائیں لینا ہے, جس کو دعا ٹھک جائے نا, سونے چاندی میں وہ طاقت نہیں جو دعاؤں میں طاقت اللہ نے رکھی. تو اگر آپ واقعی دل سے خدمت کریں لوگوں کی اور اپنے آپ کو کھپائیں, بہت بڑی جنت آپ لے سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی شریعت نے علم دین کے بعد جس علم کو تسلیم کیا وہ علم طب. خود ہمارے نبی کی طب نبوی کے نام سے کئی مصنفین نے کتابیں لکھی, اور خود آپ نے فرمایا یہ کھاؤ اس کی یہ تاثیر ہے, یہ نہ کھاؤ اس کا یہ نقصان ہے, اس کو اس چیز کے ساتھ ملا کے کھاؤ, اس کو اس کے چیز کے ساتھ مت ملاؤ. یہ احادیث میں موجود ہے. کلونجی ہر چیز کا علاج, شہد شفا. اور دل کے درد کو سب سے پہلے محسوس کیا حضرت سعد بن ابی وقاص کو, جو دل کا دورہ پڑا تو سب سے پہلے جو اس کی تشخیص کی ہے علم طب میں, دنیا طب میں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. وہ حجت الوداع میں ان کو دل کا اٹیک ہو گیا, تو آپ وہ دل پر وہ ایسے ایسے نہیں کرتے وہ جس کو دل کا دورہ پڑے, تو آپ نے آتے ان کے سینے پر یوں ہاتھ مارا, او ان ھذا لمفعوت, اس کو تو دل کا دورہ پڑ چکا ہے, اس کو تو دل کا درد اٹھ چکا ہے. پھر آپ نے ایسے سینے پہ ہاتھ مارا, جیسے وہ ڈاکٹروں کو تو زور لگانا پڑتا ہے لیکن نبی کو تو اشارہ کافی تھا, تو آپ نے یوں ہاتھ رکھا اور ایک دم درد زائل ہو گیا. آپ نے فرمایا جاؤ حارث بن کلدہ کے پاس, ان سے کہو کہ اس کا علاج کرے اور ان کو اجوا کی 7 کھجوریں گٹھلیوں سمیت 7 دن کھلائے. ایک نسخہ اپنی طرف سے بتایا کہ باقی علاج وہ تمہارا کرے گا. حارث بن کلدہ اس زمانے کے بڑے طبیب تھے جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے طب پر بہت کچھ فرمایا ہوا ہے جس کو جمع کیا گیا ہے, اور وہ چارٹ جو آپ کا, میں نے ایک طب نبوی ہے, ایک تو ابن القیم کی, وہ تو عام مشہور ہے, ایک طب نبوی ہے جلال الدین سیوطی کی, اس میں انہوں نے چارٹ دیا ہے کہ اللہ کا نبی کس چیز کو کس چیز کے ساتھ ملا کے کھاتے تھے اور کس چیز دو چیزوں کو جمع کرنے سے پرہیز کرتے تھے. وہ چارٹ اگر آپ پڑھ لیں نہ, آپ بیمار ہوں گے نہ آپ کے مریض میں, وہ کوئی مرض الموت میں بیمار ہوگا تو ہوگا, ویسے نہیں ہوتا. ایسا خوبصورت ہو نظام میں زندگی آپ نے بتایا اور بنایا. تو اللہ تعالی کے نبی نے اس کو بطور علم کے تسلیم کیا ہے اور صحابہ کو علاج کے لیے آپ نے بھیجا ہے. خود آپ نے بھی جو علاج عام سا تھا وہ آپ نے خود بھی بتایا ہے. ایک دفعہ آپ کھجور بھی کھا رہے تھے, ککڑی بھی کھا رہے تھے, تو بھائی اس کی گرمی کو, یہ کھجور کی گرمی کو تر کی تراوٹ مار دیتی ہے. اور وہ صاحب رومی کھجور کھا رہے تھے, ان کی آنکھیں ابل رہی تھیں, تو آپ نے کہا تو کھجور کھا رہا ہے اور تیری آنکھیں خراب ہیں, ایک آنکھ خراب تھی, کہا تو کھجور کھا رہا ہے تو یہ تیری آنکھ کو اور زیادہ نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے اس سے. انہوں نے آگے اللہ نے آپ کو بہت بڑا شعبہ عطا فرمایا. ایک دور تھا جب طب کمائی کا ذریعہ نہ تھا, اطباء کو حکومت کی طرف سے بڑی صلہ اور خدمات کا بہت بڑا معاوضہ حکومت خود کفیل کیا کفالت کرتی تھی, اور جو طبیب ہوتے تھے وہ صرف اور صرف مریضوں کی خدمت کرتے تھے. لیکن اب وہ دور نہیں ہے, تو اب یہ کسب حلال ہے اپنی معیشت کو سنبھالنے کے لیے کچھ لینا, اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی منع کوئی نہیں ہے, لیکن اس کے اندر میں خدمت ہے. اگر یہ جذبہ آپ سیکھ لیں گے اور اپنے اندر پیدا کر لیں گے تو آپ کو بڑی دعائیں مل جائیں گی. غریب کی دعا کا مل, کسی غریب کا علاج کر دو اس کی دعا وہاں لے جائے گی جہاں سے میں مگمان, جو بے ساختہ دعا نکل. 1990 میں حج میں تھا, میری والدہ مرحومہ, میری پھوپھی مرحومہ میرے ساتھ تھی, میری بیوی بھی تھی, تو میں مغرب کا وضو کرنے کے لیے نکلا, واپس آ رہا تھا, عشاء کے وضو کے لیے نکلا, واپس آ رہا, دو مجھے بوڑھیاں مل گئیں, کہنے لگی پترا سی راہ بھول گئی ہیں سانو راہ پا. میں نے ان کا کارڈ دیکھا, مجھے نہیں سمجھ میں, میں نے کہا اماں مینوں کوئی پتہ نہیں, تو میں نے کہا چلو میں تمہیں لے جاتا ہوں جدھر عورتوں کا انہوں نے بنایا حصہ, ادھر سے تمہارے آئیں گی علاقے کی عورتیں, بلڈنگ کی عورتیں, ان کے ساتھ چلی جانا. تو ہم شمال میں کھڑے تھے, میں ان کو جنوب کی طرف لے گئے, یعنی بالکل دوسری طرف, ویسے تو وہاں قبلہ جنوب میں ہے, تو میں مغرب میں کھڑا تھا, میں ان کو مشرق میں لے گئے. وہاں میں ان کو عورتوں والے جنہوں نے نماز کی جگہ تھی وہاں چھوڑ کے آیا.
پھر میں رہ رہا تھا شمال کی طرف، تو میں عشاء کی نماز پڑھ کے نکلا اور اپنی بیوی کا انتظار کیا، والدہ پھوپھی آئے ان کو لے کے چلا، میں اپنے ایک عرب نے مجھے وہاں گھر دیا تھا پورا، تو اس کے قریب پہنچا تو وہ دونوں بوڑھیاں فٹ پاتھ پہ پھر بیٹھی، میں نے کہا اماں تو سا کدھر آ گیا، پترا مڑ بھول گئی ہیں، میں کہا اچھا آ جاؤ میرے نال، میں نے ان کو لے لیا وہاں لے گیا جب میں ٹھہرا، میں نے اپنی بیوی سے کہا ان کو کھانا کھلاؤ چائے پلاؤ اور میں ان کا گھر ڈھونڈ کے آتا ہوں، تو میں وہاں سے نکلا اور جس دوست کے یہاں ٹھہرا تھا نا اسی کو بلوایا، میں نے کہا گاڑی بھی بھیجو ڈرائیور بھیجو، تو اس نے گاڑی بھیجی ڈرائیور بھیجا، پھر میں اس کے دکان پر گیا اس کو وہاں سے اٹھایا، اس کو کارڈ دیا، میں نے کہا یہ گھر تلاش کرنا ہے، پھر ہم اس کو پھرتے 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 ہم نے وہ گھر تلاش کیا، وہ بلڈنگ بلڈنگ تلاش کر کے میں تو دونوں سوئی پڑی تھی، میں نے کہا اماں اٹھی ہو تو گھر ویک آیا تو ان چھڈا وا، تو ان میں سے کہ وے پترا تینوں رب اپنے سونے دیا زیارت کرائی رکھے کرائی رکھے کرائی رکھے، میں نے اپنی بیوی سے کہا، میں نے کہا یہ دعا قبول ہو گئی ہے، اب یقین مانے میں نے فوراً کہا، میں نے کہا یہ دعا قبول ہو گئی، وہ دن آج کا دن میرا کوئی سال کا ناغہ نہیں، صرف 1994 میں میرا ناغہ ہوا، وہ اس طرح ہوا کہ 1994 میں ادھر حج تھا اور ادھر انگلینڈ میں اجتماع تھا، برابر آ گئی تھی تاریخیں برابر آ گئی تھیں، تو وہ میری رائمنڈ سے تشکیل ہوگی انگلینڈ کے اجتماع کی، تو میرا صرف ایک سال کا ناغہ ہوا ہے، 1990 سے آج تک مجھے اللہ لے جا رہا ہے، دو دفعہ ایک دفعہ دو دفعہ ایک دفعہ کوئی ناغہ نہیں، جب حج کا موقع تھا میں کہتا یا اللہ اما دی دعا قبول ہے کوئی راہ کٹ، میں طواف کر رہا تو میرا ہمارا ایک دوست یہ جواد وسیم اس کا نام ہے، ڈراموں میں کام کرتا، تین چلے اس کے لگے، وہ وہاں مقام ابراہیم پہ نماز پڑھ کے نفل ایسے دعا مانگ رہا تھا، تو میری نظر پڑی تو میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا چلو یہ دعا سے فارغ ہو جائے گا تو ملنے، میں کھڑا ہو گیا، تو دعا مانگ کے وہ اٹھا تو اس کی نظر میرے اوپر پڑی تو میرے پاس آیا، اسے کہنے لگا بتا میں کیا دعا کر رہا تھا، میں نے کہا کہ میں کہہ رہا تھا یا اللہ مولی طارق جمیل نو تو اما دی دعا لگی ہوئی، وہ تو آئے ہوئے ہم نے، مینو کوئی نہیں پتا کتنے میری ملاقات کروا دے جنا، کہ میں یہ دعا کر رہا تھا کہ اس کو تو اماں کی دعا لگی ہوئی وہ تو آیا ہوگا، یہ بے ساختہ تھا، پھر اسی حج میں دوسرا قصہ ہوا، میں اوپر چھت پہ تھا تو ہمارا ہوم ٹاؤن تلمبہ ہے، تلمبہ کے ساتھ ہمارا گاؤں ہے، تو ہمارے تلمبے کا ایک بڑا آدمی وہاں اوپر مجھے چھت پہ مل گیا، میں نے کہا چلو کھانا میرے ساتھ کھاؤ، کہنے لگا میں نے بیوی کو بتایا نہیں تو وہ پریشان ہو گیا، میں نے کہا چلو پھر میری طرف سے آپ کا کھانا، میں ان کو نیچے لایا، وہ جو مرغیاں ایسے وہ رول کر رہی ہوتی ہیں اس میں وہ جو انہوں نے وہ بنایا ہوتا ہے وہ روسٹ والا، تو اس کے اندر وہ لگی تھی، میں نے ان کے لیے وہاں سے نا دو مرغیاں نکلوائیں پیک کروا کے ان کو دی، میں پیچھے مڑا تو ایک بابا کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں روٹی، مطلب پترا روٹی تو ہے تو باجی کوئی نہیں، تو باجی تو لے لے، میں کہا اچھا بابا لے دینا، تو میں ایسے بخل میں آیا، میں نے اس کا بھی ایک ریال کی دال دو، پھر مجھے خیال آیا کہ اس نے دیکھا ہے میں نے ابھی مرغیاں اس کو لے کر دی، تو پھر میں کہا بابا ککڑ کھانی، کہ ہاں ادھی لائے دے ادھی لائے دے، تو میں نے اس کا بھائی آدھا آدھا آدھی دے دو، وہ ایک پوری کھا بھی نہیں سکتا تھا بڑا آدمی، تو اس نے کہا ادھی لائے دے، میں نے جب اس کو لے کر دی تو آندا اللہ بہو دیوی اللہ گھنا دیوی اللہ بہو دیوی اللہ گھنا دیوی، وہ جو شروع ہوا میں نے آ کے اپنی بیوی سے کہا آج روٹی دا مسئلہ بھی حل ہو گیا، ہوں فصل ہووے نہ ہووے روٹی ضرور ہو گئی، تو آپ یقین مانیں اس کی دعا ایسی لگی کہاں کہاں سے رزق اللہ نظام چلاتا ہے، فصلوں کا ایسا خوبصورت نظام بنا دیا، اوروں کی خراب ہو رہی ہماری آباد ہو رہی، اگر تو وہ بابے دی دعا ہے مگر دھکا دیتی ہم دی، تو آپ دعائیں لو غریبوں کی، غریب مریضوں کی دعائیں لو، وہ اللہ آپ کے لیے در کھولے گا کہ وہم و گمان بھی نہیں ہوگا کہاں کہاں سے اللہ دے گا، تو میں نے اپنے چھوٹے بھائی کو دیکھا اس کی پتہ نہیں آدھی سے بھی زیادہ کمائی تو وہ غریبوں پہ لٹا دیتا، ہمارے سارے گاؤں کے اس نے گھر بنوا کے دیے، سب کو گھر بنوا کے دیے، جتنے مریض، اور دل کا تو علاج ہی بڑا مہنگا ہے، مریض غریب آ جائے اپنی طرف سے لگا دیتا ہے، سارا علاج ان کو مفت کر دیتا ہے. اپنے پاس پیسے ختم ہو جائیں دوستوں سے پیسے اکٹھے کر لیتا ہے، مجھے کہتا ہے یار تو دے کچھ، یہ فلاں مریض آیا ہوا ہے غریب ہے اتنا پیسہ لگتا ہے، اس وقت میرے پاس بھی کوئی نہیں، جو کوئی میرے پاس میں تھا میں اس کو دیتا ہوں. تو اتنی دعائیں وہ لیتا ہے، اتنی دعائیں وہ لیتا ہے کہ مجھے رشک آتا اس پر، کاش ایسی دعائیں میرے لیے بھی ہوتی. تو آپ کو اللہ نے سونے کی چڑیا دے دی ہے، سونے کی کان پہ بٹھا دیا ہے آپ کو، تو اس کو پیسے کی کمائی کا ذریعہ نہ بناؤ ورنہ آپ سنگ دل ہو جائیں گے. اس کو اپنی آخرت کا ذریعہ بناؤ، مقدر اللہ دے گا. تبلیغ کا کام ہے یہ، ان اس ترتیب زندگی کو سیکھنے کی محنت. ہم کوئی الگ جماعت نہیں، کوئی الگ فرقہ نہیں ہے، نہ کوئی ایسا ہمارا کوئی سیاسی پروگرام ہے. ادھر ہم لالیاں گئے تو میں گشت میں گیا تو ایک وہاں کا چودھری تھا، اس کو میں السلام علیکم، تو اس نے ہاتھ پیچھے کر اس کا توڑے نال ساڈا سلام جے جی کوئی نہیں. میں کہ کیوں خیر تھا؟ اگر توڑا ساڈا مذہب ہی نہیں رلدا. میں کہ وہ کیوں نہیں رلدا؟ کہ تم پیروں نو نہیں مندے ہو. وہ بےچارے ان پڑھ جیسے مولویوں نے بتایا ویسے وہ چل پڑ. ایک گاؤں میں ہم گئے تو وہاں ہم گشت کر رہے تھے تو ایک بڑے میاں دکان میں بیٹھے، میں کہا چاچا السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں کہا میری گل تو سنا. کہ پترا میں نہ سنا. میں کہا نہیں چاچا سن تو جگہ. نہ میں کوئی نہیں سننی، ساڑا تھوڑا مذہب ہی ہو رہے. تو میں نے اس کا کہ ہاتھ جوڑے، میں کہا میری بات تو سن. اس نے میرے آگے ہاتھ، نہ میرا پتر مینو نہ پہ سنا. پھر میں نے اس کی داڑھی پکڑی، وہ میری گل تو سن. اس نے میری داڑھی پہ، نہ میرا بچہ مینو میرے مذہب تے ران دے، میں کوئی نہیں سننی. پھر میں نے اس کے پاؤں پکڑے، کہا میری بات تو سن لے. تو پھر اس نے مجھے ٹھوکر ماری، کہا میں بالکل نہیں سننی. میں کہا ہوں میں تینوں ضرور سناؤں. تو ایک تیسرا آدمی یہ تماشا دے گا، اس نے کہا تو سن لا، تینوں کوئی نہیر تھوڑی سناؤں. اس نے کہا ہاں کی گل ہے؟ میں کہا کوئی بھی نہیں، چل مسیح چلیے نماز پڑھی. اس نے کہا تو چل میں تیرے پیچھے. میں کہا کہ میں اپنا ثواب تینوں کوئی نہیں دینا. میں کہا تیرا ثواب مینوں لبے نہ لبے تینوں میں لے کے جاؤں نا. کھینچ کھانچ کے لیا اس کو مسجد میں. پھر اس نے آ کے بیان سنا، بیان بھی میرے ذمے تھا. اس نے سب سے پہلے کھڑے ہو کے 4 مہینے لکھائے، پھر آ کے مجھ سے معافی بھی مانگی. تو وہ جو تھے نا صاحب، انہوں نے کہا بھائی تھوڑا ساڈا مذہب نہیں رلتا. بھائی کیوں نہیں رلتا؟ سانو سارے پتہ ہیں، تسی نام لکھ دیو کاپیاں تے، مڑ وڈے رجسٹر تے چڑھائی دیو، مڑ جا تے رائمنٹ دین دیو، ہک دیں تسی اسلام آباد تے قبضہ کرنا ہی کرنا. تسی آکھنا ساڈے ووٹر ود گئے، ہن تو سیٹ چھڑ دیو، بس ہن حکومت اساں کرنی. تو بھائی ہم نے تو بعد میں کوئی ووٹر ووٹنگ کا سلسلہ بھی کوئی نہیں. بھائی بعد میں آپ کو ہم آ کر کہیں گے بھائی اب تم تبلیغی جماعت کو ووٹ دو اور ہماری تم طاقت بن جاؤ. میں تو آپ 2.25 گھنٹے ہو گئے آپ سے بات کرتے ہوئے، ساری بات میں نے آپ کو قرآن کا خلاصہ ہی بتایا، قرآن کا موضوع آپ کو بتایا. اور تبلیغ اس کو سیکھنے کی محنت ہے اور اس کو پھیلانے کی محنت ہے، یہ سب کچھ. اس کے لیے ہم وقت مانگتے ہیں آپ سے کہ جب آپ کو چھٹیاں ہوں تو آپ اس کے لیے وقت لگائیں. جن سے علم پڑھتے ہو ان کا ادب سیکھو، چونکہ اگر جن سے پڑھتے ہو وہ کون ہیں کیا ہیں یہ ایک الگ بحث ہے. جس سے ایک لفظ بھی سیکھو چاہے دین کا یا دنیا کا، اس کا ادب، اس کی عزت، اس کا احترام اپنے دل میں رکھو اور اس کو ظاہر بھی کرو، تو اللہ تعالیٰ جس شعبے میں آپ چلو گے اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے گا. لیکن اگر آپ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ جو آتا ہے نا قرآن میں کہ وہ سیکھنے کے لیے گئے خضر علیہ السلام سے، دین سیکھنے نہیں گئے تھے، دنیا بھی علم ہی تھا، دنیا کا علم ہی تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام ہیں بڑے پیغمبر، خضر علیہ السلام چھوٹے پیغمبر، موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ صاحب شریعت، خضر علیہ السلام کوئی امت کے نبی نہیں، امت کے نبی نہیں، کائناتی امور کے نبی ہیں. تو یہ چھوٹے درجے کے وہ بڑے درجے کے، تو انہوں نے شرط لگائی، میں جب تک کچھ نہ بتاؤں تم نے بولنا نہیں. وہ اس شرط کی رعایت نہ کر سکے تو ہادہ فراق و بینی و بینک ہو گیا، کہا نہیں تم نہیں سیکھ سکتے ہو. تو اتنا بڑا پیغمبر ہو کر اپنے سے کم درجے کے، اپنے سے کم درجے کا استاد ہے مرتبے میں، جب اس کے ادب اور لگائی ہوئی شرطوں کی رعایت نہیں کی تو اللہ تعالیٰ نے وہ علم ان پہ نہیں کھولا اور ہذا فراق بینی و بینک ہو گیا. اور جب چلنے لگے تو موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے, ایک تو انہوں نے کیا نا کشتی توڑ دی, دوسرا بچہ قتل کیا, تیسرا بھوک لگی تھی روٹی مانگی بستی والوں سے انہوں نے روٹی نہیں دی تو باہر نہیں کر رہے تھے, انہوں نے دیوار گر رہی تھی سیدھی کر دی, ایسے ہاتھ لگایا وہ سیدھی ہو گئی, یعنی کہ گارا بنا کے سیدھی کی, یوں ہاتھ لگایا ساری دیوار سیدھی ہو گئی. تو اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ روٹی نہیں دیتے تو ان کی دیواریں ٹھیک کرتا, تو کہا بس بھائی اب تیرا میرا راستہ جدا ہے. پھر بتایا کشتی اس لیے توڑی, بچہ اس لیے قتل کیا, دیوار اس لیے ٹھیک. پھر جب چلنے لگے تو کہنے کے بعد تو بتاؤ کیا, کہ جب تیری ماں نے تجھے صندوق میں ڈال کے دریا میں بہایا تھا تو اس وقت اس کو ڈوبنے کا ڈر کوئی نہیں تھا, مجھے تو تو نے تانا دیا کہ تو نے پھٹا توڑ دیا ہمیں ڈبونا چاہتے تھے, تو تیری ماں نے تو خود تجھے دریا میں ڈال دیا تھا, وہ کیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام چپ. کہنے لگے وہ بھی اللہ کا امر تھا, یہ بھی اللہ کا امر. پھر کہنے لگے مجھے تو نے تانا دیا کہ میں نے بچے کو مار دیا, تو نے بھی تو مصری قتل کر دیا تھا, وہ جو اس کو مکہ مارا تھا اس کی جان چلی گئی تھی, کہ وہ بھی اللہ کا نظام تھا, یہ بھی اللہ کا نظام ہے. پھر کہنے لگے تو نے مجھے تانا دیا کہ میں نے دیوار ٹھیک کر دی اور ان سے مزدوری نہیں لی, تو نے وہ جو شعیب علیہ السلام کی بکریوں کو پانی پلایا تھا تو ان سے پہلے مزدوری مانگتا پھر پانی پلاتا, تو نے بھی تو ان کو بغیر معاوضے کے پانی پلا دیا تھا, پھر درخت کے نیچے بیٹھ کے تو نے کہا تھا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر, یا اللہ بھوکا ہوں روٹی کھلا. تو جیسے وہ اللہ کا نظام تھا یہ بھی اللہ کا نظام ہے. تو میرے عزیزو جن سے علم حاصل کرو ان کا ادب کرو, ان کا احترام دل میں رکھو, وہ انسان ہیں, ان کی کمیوں سے آنکھیں بند کرو, ان سے دعا لے لو, اللہ تعالیٰ بہت کچھ عطا فرمائے, کیونکہ خلق خدمت کرد و مخدوم شد, جو ملتا ہے خدمت سے ملتا ہے دنیا کے علم دین کا. وہ ایک مثال ہے, ویسے تو یہ بات تو غلط ہے, کہ کیمیا کا علم ہے, کیمیا وہ چیز سونا بن جاتی ہے, اس میں بڑے لوگوں نے پیسے ضائع کیے, کوئی چیز سونا نہیں بنا کرتی, سونا سونا ہی ہوتا ہے, تانبا تانبا ہی ہوتا ہے. ویسے ایک مولانا روم نے مثال دی ہے کہ ایک بادشاہ تھا, اس کو پتا چلا فلاں آدمی کو کیمیا کا علم ہے, تو اس نے اس کو بلایا کہ مجھے سکھاؤ, ان کو مجھے تو آتا ہی کوئی, اس نے اس کو لالچ دیا کہ مجھے تو آتا ہی, پھر دھمکایا, پھر مارا پیٹا, قید میں کہ مجھے تو آتا ہی کوئی, اس کو چھوڑ دیا. پھر بھیس بدل کے اس کے پاس چلا گیا, کہا جی میں آپ کی خدمت کرنے آیا ہوں. کہا بھائی میں درویش آدمی, مجھے تو کسی کی ضرورت نہیں. کہا نہیں نہیں بس میں نے آپ کی خدمت کر, ایک مہینہ دن رات اس کی مالش کر, تیل لگا, کپڑے دھو, ایک مہینہ گزرا, وہ کیسے کہنے لگا مجھے کیمیا کا علم بھی آتا ہے, تجھے میں نے بتانا ہے. انہوں نے کہا نہیں مجھے نہیں چاہیے, مجھے آپ کی خدمت کرنے کا. نہیں نہیں مجھے بادشاہ نے بڑا مارا, میں نے اس کو نہیں بتایا, تمہیں ضرور بتاؤں گا. اس کو لے گیا, سارا کچھ سکھا دیا, اگلے دن بادشاہ غائب ہو گیا, اور اس سے اگلے دن پکڑوا کے دربار میں بلوا لیا. کہنے لگا دیکھ اب تجھ سے لیا کہ نہیں لیا, تو اس نے کہا تو خدمت سے تو لیا نا, ڈنڈے سے تو نہیں لیا. تو بھائیو جن سے علم حاصل کرو ان کا ادب, ان کا احترام اپنے دل میں باقی رکھو, اس سے آپ کے شعبے میں برکت ہو جائے, آپ کے فن میں برکت ہو جائے. بھائی نمازوں کو زندہ رکھو قرآن پاک کی تلاوت سے, اپنے جو روز کے معمولات ہیں, آپ لڑکے لڑکیاں اکٹھے ہو اپنے نظروں کی حفاظت کرو. ہم مسلمان ہیں, ہم کوئی آوارہ گرد نہیں ہیں, ہم کوئی کٹی ہوئی پتنگ نہیں ہیں, ہماری کچھ اپنی اقدار ہیں جن سے ہم نہیں نکل سکتے, نکلنا بھی چاہیں گے تو نہیں نکل سکتے, کوئی نہیں سکتا. تو اس لیے بھائی ان کے اندر پابند بن کے چلو تو انشاءاللہ العزیز. او ہو ایمان بھی کیا, بیلجیم میں ہم تھے تو میں ایک سٹور پہ چیز خریدے, وہاں ایک لڑکی کھڑی تھی اسکرٹ وغیرہ, تو میری اس کی جو نظر پڑی نا میرے اوپر, تو اس کے چہرے پر ایک دم ایک حیا کی لہر آئی. اللہ کی قسم مجھے نہیں پتا یہ کون ہے, لیکن مجھے فوراً خیال آیا یہ لڑکی مسلمان ہے. اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آیا شرم و حیا کا, چونکہ میری داڑھی پگڑی, تو اس نے مجھے دیکھا تو ایک دم جیسے اس کے شرم کی ایک لہر. تو میں نے اس سے جاتے ہی پوچھا مسلم, تو اس نے اسے سینے پہ ہاتھ رکھا, وہ یوں سر جھکا کہا مسلم. میں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, میں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. مجھے اس بچی کے چہرے پر وہ حیا آج بھی نہیں بھول, 22 برس ہو گئے اس بات. تو ایمان ایک ایسی چیز ہے جو چھپتا ہی کوئی نہیں, اس لیے بھائی ہماری کچھ اقدار ہیں ان سے نہیں نکل سکتے. تب آپ کا ایک اختلاط ہے تو اپنی حد میں رہو, تجاوز مت کرو,
حد کو توڑنے والے کبھی پنپ نہیں سکتے اور ہمارے اوپر اللہ کی نظر ہے، تو ان حدود میں رہ کر چلو، اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں بھی عطا فرمائے گا، آخرت بھی عطا فرمائے گا۔ اور ایونٹ کا اجتماع اب 4 تاریخ کی شام سے ہو رہا ہے، 4 دسمبر کی، آپ کو بھائی اگر چھٹیاں مل جائیں تو بھی اس میں سارے آپ بھائی تشریف لانے کی کوشش کریں، اپنی مسجدوں میں تعلیم کریں، اپنے کمروں میں ذکر تلاوت کی فضا بنائیں۔ موسیقی سے دل مر جاتا ہے، ضمیر مردہ ہو جاتا ہے، جس قوم میں موسیقی پھیل جائے اس میں زنا پھیلتا ہے، جب زنا پھیلتا ہے تو بے حیائی ہوتی ہے، جب بے حیائی آتی ہے تو اللہ کے عذاب کی بجلیاں کوند جاتی ہیں۔ تو اس لیے میرے عزیزو، اپنے آپ کو اس سے بھی بچاؤ۔ مجھے جنید جمشید ملا پہلی دفعہ جب وہ اپنے عروج پر تھا 1996 میں، میں نہیں جانتا تھا یہ کون نوجوان، اس نے خود تعارف کروایا، میرا نام جنید جمشید ہے، میرا موسیقی سے تعلق ہے، میں یہ کرتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں۔ پھر مجھ سے کہنے لگا کہ ایک پاکستانی نوجوان جس گلیمر کو خواب میں دیکھتا ہے، وہ گلیمر مجھے زندگی میں حاصل ہے، اس کے باوجود میرے سینے میں خلا ہے، اندھیرا ہے، اور مجھے یوں لگتا ہے میں وہ کشتی ہوں جس کا کوئی گھاٹ کوئی نہیں، تو یہ کیوں ہے؟ مجھے ہر خواہش میسر ہے، پھر میرے اندر یہ بے چینی، یہ کرب، یہ بے کلی کیوں ہے؟ بھائی وہ 4 مہینے کے لیے نکلا تو اس کا مجھے فون آیا، مولوی صاحب وہ جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ اندر خالی ہے، آج وہ میرا اندر بھر گیا ہے، اور میں وہ سکون محسوس کر رہا ہوں، مجھے یوں لگتا ہے میں ہوا میں اڑ جاؤں۔ تو میرے عزیزو، اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں جو اللہ نے زندگیوں کا جو چین رکھا وہ کسی جگہ نہیں رکھا، تو اس کی نیتیں کرو۔ رمضان کا مہینہ ہے، چند دن باقی ہیں، راتوں کو اٹھ کے اللہ سے مانگو، روو دھوو، نماز کا اہتمام کریں، ذکر و تلاوت کا اہتمام کریں، فرائض کا اہتمام کریں۔ شب آپ کے، اب تو مرکز اور بھی آپ کے بالکل پیچھے چلا گیا، اسماعیل مسجد، جمعرات کو وہاں تشریف لایا کریں، بات سنیں، شام کو واپس آ جائیں۔ آپ کو چھٹیاں مل جائیں تو 3 دن کی جماعت بنا کے نکلیں، اس سے انشاءاللہ آپ کے کالج کی فضا میں بھی بہت فرق پڑے گا، آپ کے اپنی زندگی میں فرق پڑے گا، اور آپ کو منزل ملے گی، اور انشاءاللہ آپ ایک مسلمان طبیب بن کر باہر نکلیں گے، مسلمان ڈاکٹر بن کر باہر نکلیں گے، انشاءاللہ اس کے ارادے کرتے ہیں نا سارے بھائی۔ اللهم لك الحمد كما انت اهله، فصل على سيدنا ومولانا محمد كما انت اهله، وفل بنا ما انت اهله، انك اهل التقوى واهل المغفره. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. يا الله يا رحمن يا رحيم، يا اول الاولين، يا اخر الاخرين، يا ذا القوه المتين، يا راحم المساكين. اے ہمارے رب، ہم جسم کے بھی مریض ہیں اور روحوں کے بھی مریض ہیں، دونوں ہی ہمارے مرض یا اللہ بہت زیادہ ہو چکے ہیں، ہمیں جسمانی امراض سے بھی نجات عطا فرما، ہمیں روحانی امراض سے بھی نجات عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں تیری یاد کی حلاوت نہیں نصیب ہوئی، تیرے محبت میں لمبے لمبے سجدے کرنا ہمیں نصیب نہیں ہوا، تیرے محبت میں خلوتوں میں رونا تڑپنا ہمیں نصیب نہیں ہوا۔ یہ ہمارا مرض ہے، بہت بڑا مرض ہے، ہمارے یا اللہ نوجوانوں کو، بچوں کو، بچیوں کو، بڑوں کو، چھوٹوں کو اس مرض سے نجات عطا فرما دے۔ ہماری راتوں کو اپنی یا اللہ اپنے دربار میں یا اللہ تو محبت بھری دعاؤں سے، رونے دھونے سے مزین فرما، ہمارے دنوں کو یا اللہ تو تقوی سے مزین فرما، ہمارے نوجوان کو یا اللہ، بچوں کو، بچیوں کو، لڑکوں، لڑکیوں کو، تاجروں کو، سب کو تقوی کا خوبصورت لباس عطا فرما۔ رمضان کا جاتا ہوا مہینہ یا اللہ اپنی رحمتوں اور بخششوں کو زیادہ فرما، اسی رمضان میں تو نے بدر کو زندہ فرمایا، فتح مکہ کو زندہ فرمایا، اس رمضان کو یا اللہ بدر اور فتح مکہ والا رمضان بنا دے، اس امت کی مدد فرما دے۔ یا اللہ ہم مصائب میں گھرے ہوئے، تکلیفوں میں گھرے ہوئے، دنیا بھی بگاڑ بیٹھے ہیں، آخرت بھی خراب ہو گئی ہے، یا اللہ ہماری دستگیری فرما، ہماری دنیا بھی بھلی کر دے، ہماری آخرت بھی بھلی کر دے، ان سارے نوجوانوں میں یا اللہ، لڑکوں میں، لڑکیوں میں یا اللہ اپنے دین کا شعور بیدار کر دے۔ تیرے سامنے آنا ہے یا اللہ، وہ دن پکا ہے، یقینی ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں اس دن تجھے پیش کرنے کے لیے، ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں تیرے دربار میں پیش کرنے کے لیے، لوگ تو بڑے بڑے عمل لے کر آئیں گے یا اللہ، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہوگا سوائے حسرت و ندامت کے۔
اے مولا تو نے دنیا میں ستاری کا معاملہ کیا, آخرت میں بھی ستاری فرما. ہمارے پاس کچھ نہیں تیرے دربار میں پیش کر کے بخشش مانگنے کے لیے, ہمیں اپنے فضل سے معاف فرما دے, ہمیں اپنے کرم سے معاف فرما دے. یا اللہ ہم تیری دوزخ کی آگ کو نہیں سہ سکتے, تیرے عذاب کا تحمل نہیں کر سکتے, تیرے کوڑوں کو برداشت نہیں کر سکتے. نہ ہم دنیا کی بھوک سہ سکتے ہیں نہ آخرت کی, ہمیں یہاں کے دردوں سے بھی بچا, ہمیں وہاں کے دردوں سے بھی بچا. یا اللہ ہماری بھی حفاظت فرما, پوری امت کی حفاظت فرما, اس کالج میں پڑھنے والے, پڑھانے والے, کام کرنے والے, جتنا بھی اس کالج کا یا اللہ عملہ ہے یا پڑھنے والے ہیں, سب کو سینوں کو اپنے ایمان کے نور سے روشن کر دے, اپنی محبت سے منور کر دے, اپنے محبوب کی محبت سے منور کر دے. یا اللہ ان کو چلتا پھرتا اسلام کا داعی بنا دے, چلتا پھرتا اسلام کا نمونہ بنا. یہاں کی بچیوں کو حضرت فاطمہ کی نسبت عطا فرما, یہاں کے بچوں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت عطا فرما, ان کے صحابہ کی نسبت عطا فرما. اے مولا کریم ہمیں مغرب کی تہذیب سے دور کر دے, ہمیں اپنے محبوب کی تہذیب عطا فرما. یا اللہ ہمیں مغرب کی طرف چلنے سے روک دے, یا اللہ ہمیں اپنے محبوب کی زندگی کی طرف چلنے والا بنا. اے اللہ تو ان کے سینوں کو جو یہ پڑھ رہے ہیں اس سے بھی روشن کر اور قرآن سے بھی روشن فرما. ان کو دنیاوی یا اللہ جسمانی امراض کے دور ہونے کے لیے مسیحا بنا دے. یا اللہ ان کو طب کے علم میں صحیح فراست عطا فرما دے, یا اللہ صحیح روشنی عطا فرما دے, اور یا اللہ ان کو اپنی معرفت والے علم بھی کامل کر کے عطا فرما دے. یا اللہ دنیا کے دکھ درد بھی دور کر دے اور آخرت کے بھی دور کر دے. میں ہم نے جتنے روزے رکھے قبول فرما لے, جو نمازیں تراوی پڑھی قبول فرما لے, جو کمی کوتاہی ہوئی یا اللہ اپنے فضل سے معاف فرما دے. یا اللہ ہم تیری آزمائش پہ پورے نہیں اتر سکتے, ہمیں اپنے فضل سے معاف فرما دے. یہ جتنے یا اللہ اس وقت حاضرین مجلس ہیں, یا اللہ ان سب کو اپنے فضل و کرم سے دنیا اور آخرت میں نواز دے. یا اللہ راضی ہو جائے, یا اللہ معاف کر دے, یا اللہ ٹھکرا نہ میرے مالک, دھتکار نہ دے میرے اللہ. ہم تیرے کمزور بندے ہیں, تو ہمارا رحیم و کریم آقا ہے, تجھ سے تیرے نور کے طفیل مانگتے ہیں یا اللہ, کہ ہمارا اور پوری امت کا یا اللہ تو دنیا اور آخرت کا معاملہ سہر کر دے, آسان کر دے, پوری امت کو دکھ درد سے نکال لے میرے مولا, تنگیوں سے نکال لے میرے مولا, ساری دنیا کے باطل کو توڑ دے میرے مولا, اہل باطل کو ہدایت دے دے, اور وہ ناکے یا اللہ, اور ان کے وہ یا اللہ فرعون اور نمرود جن کے لیے ہدایت مقدر نہیں, ان سے زمین کو پاک کر دے. یا اللہ تو نے مصر کے نمرود, مصر کے فرعون کو اور بابل کے نمرود کو پکڑا, تو ہمارے فرعون اور نمرودوں کو بھی نیست و نابود فرما. یا اللہ ہماری آنکھوں کو ٹھنڈا فرما, ان کو عبرت کا نشانہ بنا, ان کو عبرت کا نمونہ بنا. یا اللہ ان کو عبرت ناک سزائیں عطا فرما, آج کے قارونوں کو اور آج کے فرعونوں کو, آج کے نمرودوں کو, آج کے شدادوں کو یا اللہ تو اس طرح پکڑ جیسے تو نے پہلوں کو پکڑا, کہ آج کے یا اللہ فرعون بڑے فرعون ہیں, آج کے نمرود بڑے نمرود ہیں. یا اللہ, یا اللہ یہ تیرا بھی مذاق اڑا رہے, تیرے دین کا بھی اور تیرے بندوں کا بھی. یا اللہ تو ان کی طاقت کو سلب فرما لے, ان کی قوتوں کو سلب فرما لے. یا اللہ ان پر تو اب یا اللہ عاد و سمود والی بجلیوں کو کڑکا دے اور وہ ہواؤں کو چلا دے. یا میرے مولا ہم کمزور ہیں تو قوی ہے, ہم ضعیف ہیں تو طاقتور ہے. یا اللہ ہم کمزوروں کی مدد فرما, تائید فرما, ہم سے راضی ہو جا, ہمیں اپنے سے راضی کر لے. وصلی اللہ تعالی علی نبی الکریم, آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.